رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں.
سب ماہ غفران مبارک،
ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک،
ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک،
رمضان مبارک تمہیں، رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں، رمضان مبارک.
کافی دیر سے ذہن بن رہا تھا، لیکن اس سال جو ہے وہ ارادہ کیا کہ نہیں اس سال جو بھی ہو کام وغیرہ چھوڑ کے تو الحمدللہ حاضر ہوئے. بیٹا بھی ہے میرا 12 سال کا میرے ساتھ. نیت یہی تھی کہ امیر اہل سنت کی صحبت اختیار کرنے کا موقع ملے گا.
یہ زیادہ تر اعتکاف کا نہیں تھا میرا، میں بٹھانے آیا تھا اپنے خالو کو اور اپنے بیٹے کو. بھائی نے بولا بھی آپ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میں نے بولا یار میں بڑا ہوں، کام کی کچھ گھر کی مجبوریاں ہیں اس وجہ سے. بولا یار مجبوریاں ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہے، آپ ایک مہینہ اعتکاف کر کے دیکھو. کچھ دن ہی گزرے ہیں ابھی. بیانات نگران شورا کا فجر کے ٹائم پہ ہوتا ہے اور مدنی مذاکرہ حضرت صاحب کا ہوتا ہے. دل کر رہا ہے بس اب یہ رمضان تھوڑا اور لمبا ہو جائے.
ہم نے سوات سے 25 آدمی اپنے ساتھ لے آئے تاکہ ان کا تربیت ہو سکے، وہ یہاں ماحول دیکھے، یہاں سے متاثر ہو جائے، کچھ نہ کچھ سیکھے اور 5 وقت کا نمازی بن جائے.
مولک مسجد ہے نا، وہاں پہ یہ مدنی جو ہے نا وہاں کافی ہوتے ہیں، اتنی اچھی ذہن سازی کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار ایک تو جا کے دیکھو ہے کیا فضان مدینہ میں، کیا چیز ہے جو لوگ اتنے مطلب مارے مارے پھرتے ہیں کہ فضان مدینہ جانا ہے، فضان مدینہ جانا ہے. تو ابھی یہاں پہ آئے ہیں تو پتا چل رہا ہے کہ واقعی میں کچھ ہے ادھر.
مقصد تو بیسیکلی اپنے اعمال کی اصلاح ہے. جیسے مدنی چینل پہ جو ہے وہ اکثر مبلغین جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے توجہ دلاتے رہتے ہیں
اور یہاں پر سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. آج الحمدللہ 5 روزے ہو چکے ہیں اور گھر بھی روزے رکھتے تھے، پتا چلتا تھا کہ روزہ رکھا ہے، لیکن یہاں پر روزہ رکھ کے جو روحانیت نصیب ہوتی ہے. ہمارے نگران صاحب ہمارے ساتھ بہت پیار اور محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں.
یہاں پہ آ کے مجھے یہی محسوس ہوا کہ اگر دنیا کے اندر کسی جگہ پہ اگر بندہ وزٹ کرنے کے لیے جائے نا تو ایک مرتبہ وہ فضان مدینہ میں ضرور آئے، کیونکہ یہاں سے انسان کو ایسی روحانیت ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی پریکٹیکل لائف بھی صحیح طریقے سے گزار سکتا ہے.
ماشاءاللہ وضو کے بھی مسائل بتاتے ہیں، غسل کے، میت کے، ہر چیز کے مسائل بتا رہے ہیں. ماشاءاللہ ابھی 5 دن گزرے ہیں، الحمدللہ بہت کچھ سیکھے جائیں گے ہم ادھر سے. دعوت اسلامی کی برکت سے بہت کچھ سیکھے جائیں گے انشاءاللہ.
روحانیت ایسی ہے کہ جو بندہ امامہ کبھی نہیں پہنتا، میں اپنی ہی مثال دوں، میں نے زندگی میں ایک دو بار امامہ پہنا ہوگا. جب سے فضان مدینہ میں آیا ہوں مستقل پہنا ہوا ہے.
الحمدللہ وضو کی سنت، آداب، سونے کی دعا وغیرہ جو کہ نہیں پتا تھا وہ سب ماشاءاللہ فیضان مدینہ کے ایک ماہ کے اعتکاف میں سب پتا چلا.
ماشاءاللہ قاعدہ سکھاتے ہیں، سپارہ سکھاتے ہیں اور زور کا ٹائم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہلکے لگتے ہیں. ماشاءاللہ وہ بتاتے ہیں اس طرح کرنا ہے، یہ سنتے ہیں، یہ سنتے سکھاتے ہیں. پھر بعد میں نماز تراویح پڑھتے ہیں، نماز تراویح کے بعد ماشاءاللہ پھر مدنی مذاکرہ صاحب کا سنتے ہیں. انشاءاللہ بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سور مل رہا ہے.
پہلے زندگی چ کدی نہیں سی انی دیر دوسرے ٹی وی تے بیٹھے، اتھے بیٹھ کے لتا تھک دیا نہیں، ذہن پہلے نالو فریش ہو جاندہ.
یہاں جب ہم آئے تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں اتنا سکون مل جائے گا اور اتنا پورا سر فضا مل جائے گا، اور خاص کر پٹھانوں کے پھر یہاں بہت عزت ملتے ہیں. اگر کوئی ہم سے پوچھتے تو پھر ہمارے ساتھ خوش بھی ہوتے ہیں کہ یہ پٹھان اپنی اتنی دور سے آئے ہیں.
یہاں پہ انتظامات کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا بہترین انتظام ہے، اور اسلام بھائی جو اس میں انتظامات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بڑے جذبے سے لگے ہوتے ہیں.
اور عزت صاحب کے کہنے کے مطابق ہم نے امامہ سجانے کی بھی میں نے نیت کی اور داڑھی سجانے کی بھی نیت کی. جو کٹوائی ہے اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ کبھی نہیں کٹواؤں گا.
ہم فقیر پر امیر اہل سنت کا نظر پڑ جائے تو شاید ہم بھی کچھ نہ کچھ بن جائے، شاید ہم سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لے.
امید ہے انشاءاللہ جب یہاں سے جائیں گے تو جو کچھ سیکھا ہے اس پہ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور عمل کی توفیق عطا
فرمائے. امیر اہل سنت کے بارے میں ایک شعر پڑھتا ہوں. دکرا چی دبا پا جان پا منکرم دے داس مرشد جان چلرو بیا مو سغم دے مخی ڈر زیاد نور نا ڈک دے زلین دستور دا فلک دے دوی لایت فیزانی گورا چمپا چم دے داس مرشد جان چلارو بیا موسا غم دے. کراچی کا ہماری پیر ہم پر بڑا کرم ہے ان کا, اگر ایسا مرشد رکھتے نا پھر ہمارا کوئی غم نہیں ہے. چہرہ ان کا نور سے بھرا ہوا ہے اور روشنی والا ستارہ ہے فلک کے. ولایت کا فیضان ہر طرف جو ہے نا جاری اساری ہے.
حضور میرا نام محمد اقبال ہاشمی اتاری ہے, میں خوشاب سے 30 دن کے اعتکاف کی برکتیں لوٹنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ آج میرے تاثرات جو تھے اعتکاف کے حوالے سے اور اپنے حلقے کے اندر جو ہمیں سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہوتا ہے, اپنے نگران صاحب کے بارے میں تاثرات دیے, ان پر آپ نے جو ریمارکس دیے اس میں بڑی خوشی ہوئی, بڑا مجھے اچھا لگا. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی سے نوازے.
میرا نام محمد قیصر اتاری مدنی گجراوالا سے, تخصص پہ دعویٰ کا اسٹوڈنٹ ہوں. امیر علیہ سنت آپ نے مدنی مذاکرے میں دعاؤں سے نوازا اور عیدی کا بھی اعلان فرمایا, آپ کا بہت 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 زیادہ شکریہ. جو کچھ ہوں آپ کی تربیت ہے اور یقین جانیے کیسے زندگی گزارنی ہے یہ سب کچھ آپ ہی سے سیکھا ہے. امیر علیہ سنت آپ نے عیدی کا اعلان فرمایا, میری خواہش ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے نواز دیں. آپ سے ملاقات کا بڑا جی چاہ رہا ہے.
کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا اٹھنا ہے کیا بیٹھنا ہے, خالی سبزی منڈی جاتے تھے گھر اور منڈی بس, اور کوئی بات ہی نہیں تھی. یہاں آئے تو پتہ چلا کہ اٹھنا کیسے بیٹھنا کیسے, ترابیاں پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں با جماعت, اور کیا چاہیے ہمیں, اس سے اور کیا اچھی چاہیے بات.
میں نے ادھر سنتے اور آداب سیکھی. سنتے آداب میں کھانے کی سنتیں اور سونے کی سنتیں, امام شریف باندھنے کی سنتیں.
ہمیں رگران صاحب یہ دین کی باتیں سکھاتے ہیں, مجھے نماز پڑھنا 2-3 دن ہی ہوئے تو ایسا سکون ملا مجھے, پتہ نہیں وہ نمازیں کہاں گئی ہوئیں گی. باقی کی زندگی میں بھی ایسے کریں گے تو کتنا سکون ملے گا. میں یعنی کہ بہت دلی سکون ملا ہے ان سے.
نیت یہ بنی ہے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی سے وابستہ بھی رہیں گے اور آپ تیر بتائے ہوئے راستے پہ بھی چلیں گے انشاءاللہ. بس یہاں آئے بس سمجھ آ گیا کہ دنیا یہی ہے اور کیا ہے, یہ چلنا بھی ہے یہی چلنا ہے ابھی انشاءاللہ اسی راستے پہ, بچوں کو بھی اسی راستے پہ چلانا ہے.
میں نے یہ سنا کہ جو امام شریف جب باندھتا ہے تو اس کے ہر جو پٹی ہے اس پر ثواب ملتا ہے اور جب کھولتا ہے اس سے گناہ گرتے ہیں, اس لیے میں نے نیت کی کہ میں امام شریف باندھا کروں گا اور سیالکوٹ جا کر درس نامی کے بھی داخلہ لوں گا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نوائت سنت الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, اب معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہیں, زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. جماعتیں نہ بھی کہیں تب بھی نیت آپ کی ہو چکی, اور جب تک آپ مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب اعتکاف کا پائیں گے. جب مسجد سے باہر جائیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا, دوبارہ مسجد میں جب داخل ہوں تو نئے سرے سے نیت کر لیجئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار زمزمری پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اب افطار کا ٹیم آ گیا, نیت نہیں کی, افطار مسجد میں نہیں کر سکیں گے. ہاں نیت کر لیجئے اعتکاف کی اور افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب طریقہ یہ ہے کہ ثواب کی خاطر اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں کھا پی لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے رمضان المبارک کی آج 7ویں رات کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 7، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، اس کے 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ وہ کل نگران کا جو میں نے عرض کیا تھا تو وہ تو ویڈیو میں تشریف لیا ہے، مریض اور سابقہ مریض اور یہ نگران صاحب تو ایدی لینے کے لیے خود آنا چاہتے ہیں، تو اس کی کسی مدنی فیس کا اعلان نہیں کیا کہ ہم کو ایدی ملی تو ہم یوں 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 مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ کیا کرنا چاہیے، چاند رات سے ہم یہ کریں گے، کچھ مزید مدنی فیس ہونا۔ چلو وہ رکن شورا حاجی فضیل سے مدنی فیس کی ترکیب بنا لیجئے گا، اور آج فجر کے بعد جو میں حاضر ہوتا ہوں تو اس میں انشاءاللہ عیدی لے لیجئے گا اپنی، ان کو مریض کو بھی لائیے گا، مریض کو بھی کچھ نہ کچھ عیدی مل جائے گی انشاءاللہ۔ بلکہ دو مریض کا تذکرہ کیا تھا نا کہ میں اور ایک دوسرا بھی مریض تھا جن کی انہوں نے خدمت کی تھی، ان کو بھی لائیے گا۔ اب یہ فیس تگڑی ہے کچھ، مجھے آخرت کی فیس چاہیے، آپ سے کوئی پائی پیسہ یا مادی کوئی تحفہ نہیں چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا رشتہ تو دین کا رشتہ ہے، میں دونوں کو جانتا بھی نہیں، اب یہ آ گئے ویڈیو پہ پھر بھی ذرا میں پہچان نہیں پایا، ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی وابستہ ہیں دعوت اسلامی سے، شاید کروڑوں ہوں، کروڑوں ہی لاکھوں سے تو تجاوز ہی، کیوں لاکھوں تو ہمارے رسالہ پڑھ لیتے ہیں اور کیا کیا اس میں، لاکھوں بھی تو 20 لاکھ 25 لاکھ 27 لاکھ 22 لاکھ اتنے تو خالی ہر ہفتے رسالہ پڑھنے والوں اور سننے والوں کے وہ آ جاتے ہیں نام، تو اور تو کتنے ہوں گے دعوت اسلامی والے۔ الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا نام محمد انوار الحسن ہے، میں بکھر سے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز میں وسوسے آتے ہوں تو وہ وسوسے دور کرنے کا طریقے پر عمل بھی کرے تو پھر بھی اس کو وسوسے آتے ہوں تو پھر وہ وسوسے کس طرح دور کیے جائے؟
جدوجہد کرتے رہے وسوسے دور کرنے کی، نماز سے پہلے نماز میں وسوسے آتے ہوں تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو لیفٹ شولڈر الٹے کندھے کی طرف منہ کر کے 3 بار تھو 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 اس طرح کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور نماز شروع کریں، اور نماز میں قیام میں سجدے کی جگہ پر رکوع میں پشتے قدم پر قدموں کی اوپری سائز کو پیٹ قدموں کی اس پر نظر رکھیں، اور دو سجدوں کے درمیان جلسہ کہتے ہیں یہ بیٹھنے کو، اس میں گود میں نظر رکھیں، سجدے میں ناک کی ہڈی پر نظر رکھیں، تو اس طرح انشاءاللہ وسوسوں سے نجات ملے گی۔ اور صف میں کھڑے ہوں جب تو یہ تھو تھو کر رہا ہے تو ایسا نہ کریں کہ وہ برابر والا غصہ کر لے گا، آپ مجھ پہ ٹھوک رہے ہیں، وہ مشکل کھڑی ہو جائے، تو وہ شاید آپ بولیں گے وہ شیطان کا وسوسہ آتے تو پھر الٹے آتے اس کو ٹھوک رہا تو میں شیطان ہوں اور غصہ آ سکتا ہے، تو اس لیے وہ حکمت عملی سے اس طرح تتکار لائے کہ کسی کو سمجھ نہ پڑے کہ آپ بس یوں کر کے آہستہ ایسا کر لیں گے نا، بالکل تو اس کو سمجھ نہیں پڑے گی، کسی کو سمجھ نہیں پڑنا چاہیے، موقع کی مناسبت اکیلے ہوں تو ظاہر خطرہ نہیں ہوگا کہ سب کوئی اس طرح فیل کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
کہا جاتا ہے کہ سائنٹسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے ایک ایسے مقام پر واقع ہے جہاں دو موسمی نظاموں کے اثرات رونما ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نظام شدید گرمی کی لہر جبکہ دوسرا نظام مونسون کی بارشوں کا باعث بنتا ہے۔ بنیادی طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان میں تباہ کن سیلاب آنے کا خدشہ رہتا ہے۔
یا اللہ یا اللہ،
جب ہم موسمیاتی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد دنیا بھر میں آب و ہوا میں اہم اور طویل مدتی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں جہاں شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں آج کل میدانی علاقوں میں شدید سردی کے باعث نظام زندگی بھی متاثر ہے۔ اس حوالے سے چیف میٹیورولوجسٹ کا کہنا تھا کہ
ہمارے یہاں جو سردی زیادہ پڑ رہی ہے، خاص کر پنجاب کے میدانی علاقوں میں، ادھر کے پی میں اور سندھ کے کچھ ایریاز میں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سٹیبل ایٹماسفیئر جب ہو جاتی ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی بارش برسانے والی کوئی ہوائیں داخل نہیں ہوتی، جیسے کہ پچھلے تقریباً دو مہینوں سے بالکل ڈرائی سیزن چل رہا ہے، تو جو سٹیبل ایٹماسفیئر ہوتی ہے اس میں اصل میں ہائی پریشر ہوا کا زیادہ دباؤ موجود ہوتا ہے اس ایریا یا اس خطے پہ، تو اس وقت پاکستان اس ہائی پریشر کی لپیٹ میں ہے، اس ہائی پریشر کی وجہ سے زیادہ سردی پڑتی ہے۔
شدید سردی کے باعث میدانی علاقوں میں وبائی امراض کی وجہ سے بچے، بڑے اور بوڑھے تقریباً سبھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ
اس دفعہ سردی نے تو ریکارڈ قائم کر دیا ہے، اس کے علاوہ کاروبار بھی بہت متاثر ہے۔
بیماریاں کھانسی، نزلہ، زکام جو کہ خشک سردی کی وجہ سے بچوں کو تنگ کر رہے ہیں۔
کوئی کاروبار نہیں سنا دیا، جڑی حالات ہے،
بال بھی بیمار، ہم بھی بیمار، کھنگ کھنگ کے بڑے پریشان ہیں، نزلہ زکام جنی انتہا کا نہیں۔
بارش نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے دھند اور سردی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور رات میں تو دھند کے یہ حالات ہوتے ہیں کہ سامنے والا بندہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، جس کی وجہ سے ٹریول کرنا یا جو طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کا سفر کرنا صبح کے ٹائم، یہ بہت زیادہ آزمائش کا سبب بن رہا ہے۔
دن بہ دن درختوں کی بڑھتی ہوئی کٹائی، پانی کا بے تحاشا استعمال اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں موسمیاتی تبدیلی کی اہم اور بڑی وجہ ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس طرح موسمیاتی تبدیلی پر ہم قابو پا سکتے ہیں، بطور شہری ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اور دعوت اسلامی ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے۔
اللہ اللہ اللہ، پاک سے عافیت کا سوال ہے، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ واقعی یعنی کہ موسم کی تبدیلیاں تو ہیں، اور یہ جو کچھ ہے نظام قدرت اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے، اس میں دنیاوی اعتبار سے وہ جیسے کہ درختوں کی کٹائی وغیرہ، پانی کا بے تحاشا استعمال، یہ بھی ایک اسباب بیان کیے جاتے ہیں، اب مزید بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو ان میں یہ کہ ایک تو پانی کا استعمال تو ویسے بھی شرعن بھی اسراف کی تو اجازت ہے بھی نہیں کہ پانی ضائع کرنا، لیکن بہرحال ہے کہ پانی جو ہے یہ یوں دیکھا جائے نا تو پانی خیر شریعت نے جو منع کیا وہ تو ضائع کرنا وہ تو جائز ہے نہیں، جس میں مطلب ہے کہ نقصان پایا جائے، ضائع کرنا پایا جائے پانی، لیکن یہ کہ یوں اگر گہرائی سے جائے نا تو یہ پانی جو بھی ہم نے بظاہر جو گرا دیا، پھینک دیا، شرن جو بھی اس کے احکام ہیں وہ مسلم وہ ہیں، لیکن وہ ایک سائیکلنگ جو ہے نا اس کی، یہ پانی آخر کار مطلب یہ کہ یا تو زمین میں چلا جائے گا، جو زمین میں گیا زمین میں ذخیرہ بنے گا، پھر آخر کار یہ آئے گا، لوگ اس سے نفع اٹھائیں گے، پھر یہ کہ کسی طرح بھی یہ پانی جو جلے گا، چاہے پیٹ میں جا کر نکلا، کہیں سے بھی نکلا، یہ ہواؤں سے، دھوپ سے یہ جلے گا، پھر اس کی بھاپ اٹھے گی، ادھر دیوار سے ٹکرا گیا، ادھر چلا گیا، آخر کار یہ بادلوں میں پہنچتا اور پھر یہ برستا، یہ پانی کا ایک مطلب ہے کہ روٹین ہے پانی کی، تو سائیکلنگ اس کی، یہ سائیکلنگ ہے، اور ایک قطرہ بھی پانی کا یوں دیکھا جائے تو کارآمد رہتا ہے، گھوم پھر کے بھلے پینٹ میں چلا گیا، چونا رنگ چونے میں چلا گیا، گٹر میں چلا گیا، جہاں بھی گیا آخر کار یہ گھومتے پھرتے پھراتے یہ بادلوں میں جا کر یہ کہیں نہ کہیں برستا ہے۔ پھر آتا ہے، پھر اس کی سائیکلنگ تو اس کی جاری ہے، پھر اسی طرح یہ نظام قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جب یہ برسوں میں جا کر یہ بادلوں میں تو پہنچے گا نا، تو یہ نقصان تو ہے اس کے پانی کے بے تحاشا استعمال سے، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے۔ جب مزید ہے کہ درخت جو کاٹے جا رہے ہیں اس سے بھی ظاہر نقصان ہوتا ہے، کہ یہ درخت ہوتے ہیں یہ ہماری جو کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو اپنی سانس میں لیتے ہیں اور گندی ہوائیں، اور یہ مطلب فضا کی آلودگی کو ختم کرتے ہیں، آکسیجن ہمیں فراہم کرتے ہیں، انسانی زندگی کے لیے بڑے مفید ہوتے ہیں یہ درخت۔ لیکن یہ کہ لکڑی کے اصول کے لیے یا کسی بھی ایندھن کے لیے یا عمارتوں کی تعمیرات کے لیے درخت، اگر جنگل کے جنگل صاف کر دیے جاتے ہیں تو یوں مطلب ظاہر ہے کہ وہ آلودگی فضا میں بڑھے گی اور نقصان ہوگا، نقصان ہو رہا ہے۔ تو درخت تو اب رہا کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، دعوت اسلامی نے تو شجرکاری کی مہم چلائی اور ابھی بھی جاری ہے شجرکاری، وہ لاکھوں کروڑوں درخت جو ہے دعوت اسلامی نے غالباً لگا بھی دیے، وہ فارسٹ بھی کی بھی ترکیبیں بنی وہ جنگل بنانے کے لیے، تو کئی جگہ دعوت اسلامی نے جنگل بنانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ان کے لیے باقاعدہ نے کہ لوگوں نے اپنے اپنے مطلب نے عطیات دیے تھے کہ میری طرف ایک جنگل، میری طرف دو جنگل، یہ سب لائیو ہمارے یہاں ہوا تھا، تو انڈر اسٹوڈے کے یہ بھی تیار ہو رہے ہوں گے، اور ذرا جنگل راتوں رات نہیں نکل آتا، اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کہ دعوت اسلامی کوشش کرتی رہے گی، لیکن یہ کہ اگر سارے مل کے یہ کوشش کریں گے نا تو ہم جلدی اس آفت سے نکل سکتے ہیں اور فائدہ اس کا سب اٹھاتے ہیں، جو یہ جنگل بنائیں گے، درخت لگائیں گے، شجر کاری کریں گے، کہ پودا لگانا بھی ہے اور درخت بنانا بھی ہے، ورنہ پودے کو تو جانور چر جاتے ہیں، سوکھ جاتا ہے اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے، ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کی سب دیکھ بھال بھی کریں گے تو نفع سب اٹھائیں گے، انسان بھی اٹھائیں گے، جانور بھی اٹھاتے ہیں، چرین پرین سب نفع اٹھاتے ہیں، تو سب کو مل کر شجر کاری کے ذریعے اپنے ملک کو ہرا بھرا بھی کرنا چاہیے، اور اس کو مطلب یہ دیکھا اس گلوبل وارمنگ میں جو آفتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں اس سے نکلنے میں مدد کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، صلوا علی الحبیب صلى الله على محمد۔
اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر جماعت کھڑی ہو اور جماعت کے دوران ہی کسی کا موبائل فون بج جائے تو اس صورت میں کیا وہ اپنے ہاتھ سے موبائل فون بند کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔
اللہم آمین ویاکم۔ اس میں یہ کہ موبائل فون پہلے تو سائلنٹ کر دینا چاہیے، بھول جاتا انسان، بھول گیا، اب ایسی صورت ہے کہ گھر میں اکیلا پڑھ رہا ہے نماز تب تو نو پرابلم، غالباً وہ اتنی وہ توجہ بٹنے کا چانس نہیں ہے، نماز ہو پڑھی جا سکتے ہیں، بڑے بڑے مطلب آوازیں ہوتی ہیں، ٹرینیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ایسے علاقوں میں مکان ہوتے ہیں جہاں بھم بھر کر کے وہ ہوائی جہاز بھی گزر رہے ہوتے ہیں، لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیندیں بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو اب مسجد میں اگر یہ ہوا نا کہ موبائل تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو، نمازیوں کو خاص کر، نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہو، پھر کسی کو غصہ آ جائے تو لڑائی بھی ہو سکتی ہے، تو اسی صورت میں بند کرنا ہے تو عمل قلیل کے ساتھ، یعنی چھوٹا کام جس کو شریعت چھوٹا گیا، تو جس سے کہ وہ چھوٹا کام یہ کہ بالفرض آپ کا موبائل ہے جیب میں ہے تو اس کو اس طرح ہاتھ بندے بندھائے رکھ کر تھوڑا دبا دیں گے اور نماز ہی کا انداز رہے گا تو دیکھنے والا کو یوں نہیں لگے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے یا اس جیب میں ہے، تو اس میں پھر یہ کہ جیسے رکوع میں گئے تو اب یوں بڑھا کر دبا دیا، یا رکوع سے اٹھ کر جو اٹھے جب تو تو دبا دیا. کوئی بھی ایسی صورت ہو کہ عمل قلیل کے ذریعے اس کو بند کر دیا جائے. اچھا اب یہ کہ عمل قلیل کا موقع نہیں ہے, عمل کثیر کرنا پڑے گا. موبائل ایک وہ چیخے جا رہا ہے, تو اب ایسی مجبوری کی صورت میں پھر اس کو عمل کثیر کے لیے بند کر دیں, نماز دوبارہ پڑھیں, ہے نا, نماز ٹوٹ جائے گی. عمل کثیر وہ ہوتا ہے کہ نماز میں ایسا فیل کرنا جو نماز کی اصلاح کے لیے نہ ہو, اور اس طرح کا وہ کام ہو کہ دوسرا دیکھے تو وہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, یا اس کا ذہن غالب خیال جم جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, تو ایسی صورت میں ایسا فیل کرنے والے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے, یہ عمل کثیر کہلاتا ہے. اور عمل قلیل اس کا الٹ, کہ دیکھنے والا بھی یوں نہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. تو عمل قلیل جو ہے یہ ویسے تو منع ہوتا ہے یہ بھی, لیکن ضرورتاً اس کی اجازت دے دی جاتی ہے. مگر اس کا وہ منع ہونا بھی گناہ بھرا منع نہیں ہے, تنزیہ ہے نا, مکروہ تنزیہ ہوتا ہے, ناپسندیدہ ہوتا ہے عمل قلیل, اور ضرورتاً پھر وہ ناپسندیدہ بھی نہیں رہتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محمد احمد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم تراویح کی 20 رکعتیں پڑھتے ہیں, اس میں سے ہم نے آدھی تراویح دو دو رکعتوں سے پڑھی اور آدھی تراویح چار چار رکعتوں سے پڑھی, تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. آپ مجھے میرے گھر والوں دعاؤں سے نواز دیجیے. جزاک اللہ خیر.
اللہم آمین و ایاکم. تراویح چار رکعت کر کے پڑھی, آٹھ رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ کہ ہر دوسری تیسری پانچویں ساتویں پر اتحیاتوں میں بیٹھنا یہ کمپلسری ہے. اتحیاتوں پڑھیں, درود شریف بھی پڑھیں, اور پھر تیسری پانچویں ساتویں جو سنگولر جو ہے ان سب رکعتوں میں ثنا کوڈ اوڈ اوڈ میں, ہاں اوڈ رکعت جو ہوتی ہے تین پانچ سات نو اس طرح, ان میں ثنا بھی پڑھنی ہے. یہ سنت ہے, ثنا پڑھنا سنت ہے. اتحیاتوں کے لیے بیٹھنا یہ فرض ہے کہ یہ دو دو رکعت کا شفا ہے نا, دو دو رکعت یہ شفا کہلاتا ہے. کہ اگر اتحیاتوں میں نہیں بیٹھا تراویح میں دو رکعت کے بعد اتحیاتوں والا جو بیٹھنے کا عمل ہے وہ نہیں ہوا, تو پھر یہ نماز کی یہ دو رکعتیں نہیں ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں حوصلہ افزائی کرنے نہ کرنے کے تعلق سے دین اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اگر اپنی تعریف سننے سے حوصلہ بڑھتا ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
حوصلہ افزائی کرنا منع تو نہیں ہے. اب یہ کہ وہ تعریف کا جہاں تک تعلق ہے اس میں صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو مطلب احیاء العلوم میں جو مضمون ہے اس کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں. میں روایتیں وغیرہ بیان کی ہے, کسی کی تعریف منہ پہ کرنا, یہ حوصلہ افزائی کے لیے تعریف تو منہ پر ہی کی جائے گی, پیچھے سے تو کی تعریف اس کی, اس کو پتہ ہی نہیں چلا تو حوصلہ افزا ہوگا کیسے, اس کا وہی کا وہی رہے گا. تو اب یہ کہ وہ ایسا شخص ہے, ایسا نیک آدمی ہے, مخلصین میں سے ہے, کہ اس کی کتنی تعریف کی جائے, یعنی اس کی جب تعریف اس کے منہ کے سامنے کی جائے تو یہ پھولے گا نہیں, اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا نہیں, تکبر میں نہیں پڑے گا, دوسروں کو حقیر نہیں جانے گا وغیرہ, یعنی کہ کوئی مذموم صفت اس میں اجاگر نہیں ہوگی, اس کو کچھ ہوگا نہیں. تو ایسے شخص کی منہ پہ تعریف کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی سامنے سامنے تعریف کرنا ثابت ہے حوصلہ افزائی, تو وہ مخلصین تھے. ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو اب شرن حکم تو کیا لگے گا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اگلا مطلب وہ کیا کیفیات ہے, لیکن اگر سوچ سمجھ کر یہ سب کرنا ہے. اگر وہ ایسا شخص ہے تو اس کی تعریف کرنے میں حرج نہیں, جیسا میں نے عرض کیا, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے منہ پر تعریف نہ کی جائے. اس کی تفصیل احیاء العلوم جلد غالباً تیسری، اس میں شاید تیسری جلد میں بڑی تفصیل ہے اس میں، اور بہت دلچسپ، اور یعنی دلچسپ ہے جس کو علم کا شوق ہو اس کے لیے دلچسپ معلوم آتی ہے. یہ ہم ہر بات میں لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، اور ہر آدمی جو ہے، یعنی ہر آدمی سے مراد مبالغہ ہے نا، کہ یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، یہاں تک کہ اگر تعریف نہ کی جائے تو یار اپنی کوئی کسی نے گھاس نہیں ڈالا یار، چھوڑو یار اتنی محنت کی، نہ کام کیا، نگران نے مسکرا کر دیکھا تک نہیں، کچھ تو حوصلہ افزائی میری کی جاتی، تو پتہ یہ چلا کہ نگران سے وہ پیٹ تھپکوانے کے لیے کام کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا. یہ غور کر لیں، جو واقعی اللہ کی رضا کے لیے کام کرے وہ کسی کی تعریف کا کیوں انتظار کرے گا؟ یہ جو تعریف دے گا، تعریف کرے گا تو کیا اٹھا کے جنت میں بھی رکھ دے گا؟ تو یہ جنت میں نہیں رکھے گا، جنت تو رب نے عطا فرمانی ہے اپنے کرم سے، جہنم سے نکال کر مطلب جہنم سے نجات دلا دے گا یہ جو ہماری تعریف کرے گا. تو یوں بہرحال لے کے تعریف کی تمنا خواہش یہ تو ہے کہ بچنا اس سے بہت مشکل ہے، کہ شاذ و نادر کو اس سے بچتا ہو کہ میری واہ واہ نہ ہو، میری تعریف نہ ہو. تو یوں ہے مطلب کسی کے حوصلہ افزائی کرنے میں رزق کا پہلو بھی ہے. مطلب واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت خلاد بن صاحب رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ان کے سامنے ان کی تعریف کی، اور پھر فرمایا آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرنے پر مجھے اس بات نے ابھارا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جب مومن کے سامنے اس کی تعریف کی جائے تو اس کے دل میں ایمان مزید بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو میں نے تفصیلات عرض کر دیا. حضرت امام محمد عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی کامل مومن جو اپنے نفس کو پہچانتا ہو اور تکبر خود پسندی وغیرہ آفات سے محفوظ ہو، جب اس کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے تو اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ یہ تعریف اس کے نیک اعمال میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے، جس کے سبب اسے ایمان میں اضافہ و پختگی نصیب ہوتی ہے. البتہ جو شخص کامل مومن اور تکبر و خود پسندی سے آزاد نہ ہو، نہ کامل مومن ہو نہ تکبر اور خود پسندی سے بچا ہوا ہو، اس کے سامنے اس کی تعریف کرنا بہت بڑی آفت ہے. ہمارا فیض القدیر جلد پہلی پیج نمبر 564 تحت الحدیث 855 صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
چند سوالات آپ سے کر کے میت سے متعلق ہیں. یہ ارشاد فرمائے کہ کیا میت کو سرما لگایا جا سکتا ہے؟
نہیں.
میت کے بالوں میں کنگا کرنا کیسا؟
نہیں کر سکتے.
میت کے ناخن کاٹنے کی کیا اجازت ہے؟
نہیں.
غسل میت دینے کا حکم کیا ہے؟ یعنی فرض میت کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟
فرض کفایہ.
کیا بیوی شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے؟
اب بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن اسی طرح یہی طریقہ ہے کہ مرد مرد کو غسل دے، عورت عورت کو.
ٹھیک. کیا شوہر بیوی کی میت کو غسل دے سکتا ہے؟
عورت کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی عورت نہیں کہ نہلا دے، تو تیمم کرایا جائے، پھر تیمم کرنے والا محرم ہو تو ہاتھ سے تیمم کرائے، اور اجنبی ہو اگرچہ شوہر، یعنی اب وہ محرم شوہر بھی انتقال کے بعد یہ محرم نہ رہا، تو اجنبی اور اجنبی ہو، اجنبی اور غیر محرم، یہ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہ ہو. کچھ محرم وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہمیشہ کے لیے شادی حرام ہوتی ہے، جیسے ماں بیٹے کی شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو یہ ایک دوسرے کے محرم ہے، بھائی بہنوں کا بھی اسی طرح ہے. اور اجنبی ہو اگرچہ شوہر تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر جن سے زمین پر ہاتھ مارے، پتھر ہے مٹی ہے وغیرہ پر، اور تو یہ ممکن ہے. اور شوہر کے سوا کوئی اور اجنبی ہو تو کلائیوں کی طرف نظر نہ کرے، اور شوہر کو اس کی حاجت نہیں، وہ کلائیوں کی طرف نظر کر سکتا ہے. اور اس مسئلے میں جوان اور بڑھیا دونوں کا ایک حکم ہے، تو غسل نہیں ہے، غسل کا نہیں ہے. وہ آپ نے جو سوال کیا نا، تو اس میں یہ تیمم کا طریقہ لکھا.
اگر میت کی باڈی اس قابل نہ ہو کہ غسل دیا جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟
یہ جیسے بعض وقت ایکسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ میت کی باڈی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر اوپر سے پانی اس کو بہا دیا جائے.
اوکے. کیا کفن لٹھے کا ہونا ضروری ہے؟
لٹھا ہونا ضروری نہیں ہے. کفن میں ایسا ہے کہ اس کی دنیاوی طور پر جیسی کیفیت ہو نا، حال جمعہ اور عید کے لیے جو کپڑا پہنتا نا، اس طرح کے کپڑے کا کفن ہونا یہ زیادہ اچھا ہے.
میرے معیار پھر اسی طرح کا ہونا چاہیے، کپڑے کفن کا جو کپڑا ہے اس کا، جو عید اور جمعے کے لیے یہ استعمال کرتے تھے، اسی طرح کا
ہے ایسے ہی مطلب؟
جی ہاں،
عید اور جمعے کا جیسے یہ زندگی میں کپڑے پہنتا تھا، اب یہ کہ پینٹ شرٹ پہنتا تھا، پینٹ شرٹ تو نہیں پہنیں گے اس کو، نہ کپڑا.
یا معیار کیا، یہ بتائیے کہ شوہر بیوی کے جنازے کو دیکھ سکتا ہے؟
دیکھ بھی سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے.
کیا شوہر بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے؟
عورت کا جنازہ اتارنے والے محارم ہوں، یہ نہ ہو تو دیگر رشتے والے، یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگار اجنبی کے اتارنے میں مضائقہ نہیں. شوہر کا تذکرہ نہیں ہے باقاعدہ اس میں، اجنبی ہے تو پرہیزگار اجنبی کے اتارنے میں، شوہر اس صورت میں اتار سکتا ہے کہ جب یہ پرہیزگار ہو.
حضور اگر یہ تھوڑا سا ہٹ کر سوال کر رہا ہوں، مثال کے طور پر عورت کو قبرستان میں دفنانے کے لیے لے گئے اور اس وقت کوئی ایسا پرہیزگار ٹائپ کا آدمی ہے ہی کوئی نہیں، تو اب اس میں کیا شوہر کیا غیر شوہر، تو پھر تو ظاہر ہے جو وہاں مرد ہوں گے وہی اتار دیں گے.
میرے بھائی وہ کسی غاروں میں جا کر تلاش کرنے کے تھوڑی پرہیزگار، وہی عبادت کرتا ہو غاروں میں وہی پرہیزگار. بھائی ظاہری شکل و صورت، داڑھی ہے، نماز پڑھتا ہے نا، اور مطلب وہ پہچانا جاتا آدمی کی، یہ مذہبی آدمی ہے، دیندار آدمی ہے. کیا خیال ہے؟
جی اصل میں اول تو عام طور پہ ہوتا یہ کہ محرم موجود ہوتے ہیں، کوئی بھائی والد بیٹا ماموں وغیرہ ہوتے ہی ہیں، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی محرم ہو ہی نہ اتارنے والا، عام طور پہ موجود ہوتے ہیں. اب نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ پرہیزگار افراد کو دیکھا جائے گا، اجنبی اس میں شوہر بھی شامل ہو جائے گا، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو بہرحال فرض کفایہ تو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، کوئی بھی اسے.
میں نے سوال کیا چونکہ دنیا بھر میں ہمیں دیکھا جائے گا نا، تو پاکستان کے باہر یا کئی ایسے ویسٹرن کنٹریز کے اندر جہاں فیملیز اکیلی ہوتی ہیں، یا بعض اوقات شور وہاں سے بھی کہیں اور ہوتا ہے، یا شور ہو بھی تو بھی بعض اوقات ایسا ماحول دیکھا نہیں جاتا جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے. اگرچہ بعض اوقات امام وغیرہ یا اس طرح کے کچھ لوگ مل جاتے ہیں، مگر بہت عجیب و غریب بعض اوقات ماحول ہوتا ہے. یقین مانے جنازے میں آنے والے لوگوں کی تعداد بھی اتنی نہیں ہوتی، تدفین کرنے کے لیے بھی لوگ نہیں آ پاتے، اتنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، وہ ٹائمنگ وغیرہ بہت عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. تو اسی صورت میں نے کہا کہ اگر پورا مسئلہ ہو نا کہ عام آدمی تک بھی بات پہنچے تو کہ ٹھیک ہے بھائی، ورنہ وہی بھائی ہاتھ نہیں لگاؤ، ہاتھ نہیں لگاؤ، ہاتھ نہیں لگاؤ. تو آپ نے ماشاء اللہ وضاحت فرما دی.
وہ ہم نے تو ہمارے کہاں یار مدینہ مذاکرہ سن رہے ہوں گے اس طرح کے لوگ، اور جب کچھ میت وغیرہ ہو جاتی ہے تو اگر کچھ پتہ بھی تھا تو یا تو بھول گیا ہوگا یا ڈرے گا کہ میں کچھ بھولوں گا تو سب میرا حساب کتاب کر دیں گے. عوام نہیں ان چیزوں میں پڑتی، بس کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ مذہبی طبقہ ہے جو سن رہا ہے، کبھی ضرورت ہو یاد رہے تو اس پر بندہ عمل کر لے، ورنہ بہت ساری باتیں میت کے تعلق سے بھی کہاں لوگ عمل کرتے ہیں، پتہ ہوتا اس میں بھی نہیں کرتے عمل. اللہ پاک توفیق دے،
اللہ کرم کرے. میت کے ساتھ تبرکات رکھ سکتے ہیں؟
تبرکات رکھ سکتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ کہ میت کے چہرے کے سامنے دیوار میں ایک محراب بنا لی جائے, تاک محراب نما کھڈا بنا لیا جائے اور اس میں تبرکات وغیرہ وہ اپنے کیا لکھتے ہیں عہد نامہ ہے, نقشہ نالے پاک بیماریاں رکھتے ہیں, شجارہ شریف بھی رکھتے ہیں, نقشہ ارکارہ رکھتے ہیں, اس طرح کی جو بھی تبرکات ہیں وہ اس میں رکھے جائیں, کپڑوں میں سینے میں رکھتے ہیں لوگ, تو یہ بہتر ہے کہ اس میں نہ رکھا جائے کہ میت جب گلے گی سڑے گی تو پھر یہ کہ یہ ان لکھے ہوئے عہد نامے وغیرہ کا ادب کیسے ہوگا.
حضور جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ ارشاد فرما دیں,
سیدھے کندھے کی طرف, میت کا سیدھا کندھا ہو اور اٹھانے والا کا بھی سیدھا کندھا ہو, تو اس کو اپنے کندھے پر رکھے سیدھے کندھے پر اور 10 قدم چلے پھر پیچھے, میت کے سیدھے پاؤں والے حصے کو اپنے سیدھے کندھے پر لے کر 10 قدم چلے پھر اوپر سے آ جائے اور میت کے الٹے کندھے کی طرف اپنے الٹے کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے, اس طرح پھر پیچھے ہٹ کر الٹے پاؤں کی طرف کندھے پر اٹھائے اور 10 قدم چلے, تو اس طرح 40 قدم یہ چلے گا. اور حدیث پاک میں جو کسی مسلمان کے میت کو 40 قدم لے کے چلے اس کے 40 کبیرے گناہ معاف کیے جاتے ہیں, یہ مضمون حدیث پاک میں ہے. اور یہ بھی ایک حدیث پاک ہے کہ جو میت کے چاروں پایوں کو کندھا دے اس کی حتمی یعنی فائنل مغفرت کر دی جاتی ہے. تو جنازے میں جانا, ان کو جنازے اٹھانا, جنازے کی نمازیں پڑھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. اب ہم لوگ کیا ثواب کے لیے, تو اللہ نصیب کرے ہم کو, وہ رشتہ دار ہوں تو مروت میں تو بے دلی سے کہ جانا پڑ رہا ہے یار, نوکری کا ٹائم تو دھندے کا ٹائم تو گھڑیاں دیکھ رہے ہیں یار اب کب نمٹے گا, تو بڑی بیزاری کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے. اللہ توفیق دے کہ مطلب یعنی کہ جنازے میں جائے بندہ اور اپنی عبرت کا سامان بھی کرے ساتھ میں کہ آج اس کے لیے یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کل میری بھی دوباری ہے, میرے لیے بھی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوا. کیونکہ وہ تو جنازہ تو جب یعنی کہ سکرات سے لے کر تدفین تک جو نظر آ رہا ہے یہ اس میں 100% عبرت کا سامان ہے اگر ہم سمجھیں تو, ہم نہیں سمجھتے. بعض بزرگوں کا تھا کہ جنازوں میں بکثرت شرکت کرنا, بکثرت جنازوں کی نمازیں پڑھنا, تدفین میں جانا, وہ مطلب عبرت, جان نہ پہچان کچھ بھی ہو آپ کسی میت میں جائیں گے تو کوئی منع تو نہیں کرے گا آپ کو, عبرت تو ہوگی نا. اب جو روتے ہیں وہ عام طور پہ اپنے عزیزوں کے غم میں روتے ہیں کہ میرا فلاں عزیز تھا, میری ماں تھی, میرا بھائی تھا, اس کے لیے لوگ رو رہے ہوتے ہیں. ایک دور یہ تھا کہ جنازے میں شامل ہر فرد منہ پر پلو رکھ کر چادر رکھ کر رو رہا ہوتا تھا اور اجنبی کوئی آئے انجان آدمی تو اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میت کا اصل وارث یا رشتہ دار کون ہے, سبھی رو رہے تھے یہ اپنی موت کو یاد کر کے. اب وہ صورتحال بالکل چینج ہے, رونے والے کو اب تو جیب بھی زیادہ سنبھالنی پڑتی ہوگی, رونے میں جو مصروف ہے نا آئی ارے صبر کیجئے کر کے ملتے ہوں گے اس کو اور وہ ہاتھ بڑھا کر موبائل نکال لیتے ہوں گے.
حضور کندھا دیتے وقت بھی اسی طرح کی احتیاط کرنی, یہ سب نے فرمایا نا
جی,
کیونکہ جب بندہ کندھا دیتا ہے نا تو ویسے کندھا دیتے وقت ہاتھ نہیں اٹھا ہوا ہے
جی, جی
اور بالکل یہ آگے پیچھے لوگ رش میں لگے ہوتے ہیں, مارا ماری ہوتی ہے اور دکم پہ لو رہی ہوتی ہے, اس میں تو بس اللہ پاک خیر کرے. یعنی اب تو ایسا لگتا ہے کہ بلّہ والا ایسا لگتا ہے جیسے کہ جب بھی جنازے کی نماز میں لوگ جمع ہونا تو اعلان یہ کر بھی دینا چاہیے کہ جیسے عموماً ہم معافی واقف اعلان کرتے ہیں کہ پیارے اسلام بھائیو مہربانی کہہ کر اپنے جیب کی ضرور حفاظت کیجیے گا, ایسا لگتا ہے جنازے میں پری پلان یہ جیب کترنے والے اور موبائل اسپیشلی ٹارگیٹ پر رکھنے والے آتے ہوں, اسپیشلی جہاں امیروں کا جنازہ ہوتا ہے, امیر لوگ زیادہ ہوتے ہوں, ان کو پتا ہے کہ ایک ایک موبائل 5-6 لاکھ روپے کا ہوتا ہے کم از کم, تو ان کو یہ زیادہ ہوتا. تو یہ پتہ نہیں کیا ہے, اللہ پاک ان کو ہدایت دے گئے, لوگ وہاں عبرت لیتے ہیں, یہ چوری کے لیے جاتے ہیں یار,
کفن چوری کر جاتے ہیں, تو اس میں باڈی نکال کر وہ بک جاتی ہے.
آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ جنازے میں عبرت ہے, بندہ مطلب عبرت حاصل کرے, یہ پری پلان باقاعدہ ٹولیوں سمیت جاتے ہیں.
موبائل فون لے نہیں جانا چاہیے, باقی چور کی 14 نظریں. آپ بولتے ہیں جیب کی حفاظت کرے, وہ جیب کی حفاظت کا جب آئے گا نا اعلان تو کوئی یوں کرے گا, کوئی یوں کرے گا, تو وہ جو ہے نا وہ چور کی 14 نظریں وہ دیکھ لیں گے کہ جس نے یوں کیا نا جس طرح ادھر مار لے گیا, وہ کسی نے یہ چٹکلا ہے یا حقیقت ہے اللہ بہتر جانے. وہ بس میں جیب تو کٹتے ہیں, تو کوئی تھا اس بیچارے نے جیب پکڑ کے رکھی تھی کہ کہیں جیب کٹ نہ جائے, تو پیچھے لگ گیا تھا اس کے, یہ پکڑ کے رکھا تھا اس میں کچھ تو ہوگا. تو وہ بھیڑ تھی بس میں, تو اس کو اس نے ٹوپی وغیرہ پہنی ہوگی, تو اس کو پیچھے سے یوں ٹوپی کو چٹکا مارا گیا وہ جیب کترے نے, تو وہ ٹوپی سنبھالے گیا اتنی دیر میں جب کٹ کے وہ آگے نہیں پڑ گیا, تو پتا چلا کہ جب کھا دیے. تو یہ بہت چالاک اور بہت پھرتیلے ہوتے ہیں, تو اس سے موقع پر اپنے ساتھ جوکھم ہونا چاہیے, اور جوکھم ہونا ہی نہیں چاہیے, سمجھداری یہ کہ موبائل فون یا جو بھی ہے وہ ساتھ ان. اب یہ مشکل بہت ہوتا ہے کہ موبائل فون جو ہے نا اب ہمارا جزو لا ینفک ہے, جزو لا ینفک مطلب یعنی کہ اپنی ذات سے جدا ہونے ایسا ہے کہ جدا ہو نہیں سکتا, جیسے ہاتھ جدا نہیں ہو سکتا نا, فون بھی جدا نہیں ہو سکتا. تو یوں وہ بہرحال چور چکوں کا بھی بہرحال یہ حساب کتاب. تو یہ جنازے میں آپ بچیں گے کیسے, جنازہ اگر مالدار کا تو بھیڑ بھی ہوتی ہے, غریبوں میں چلو کچھ ریلیکس مل جائے, اٹھانے والوں کو مالداروں میں تو بھیسم بھیس ہوتی ہے. اور اس میں یہ اٹھائے بھائی موبائل کیوں, کیا ہاتھ میں رکھے تو ہاتھ میں سے بھی چھین لیں گے, یہ کرے گا کیا
حضور؟ یہ
نہیں تو ہوگا نا موبائل یہ جو اٹھا رہا ہے کندھے پہ.
ہاں مطلب یہ کہ
ایسے لوگ کندھے پہ کندھا نہیں دیتے ہوں گے, یہ ہوتا ہوگا
تو کچھ تو اہتمام ان کو, یا تو گاڑی میں رکھ کر آ جائیں, وہ گاڑی کا پرابلم اوپر کی جیب میں رکھ لیں, کچھ اور بھی اہتمام کریں. یعنی مجھے یاد ہے حضور ایک کا موبائل چوری ہوا تھا ایک کے جنازے میں, اور میں ان کو جانتا ہوں حضور, اتنا قیمتی موبائل تھا, شاید 3 دن تک اس کے جیسے کہتے ہیں وہ حواس بحال نہیں ہو رہے تھے کہ
شوق مناتا رہا,
وہ شوق مناتا رہا کہ ایسا لگا جیسے اس کی میت نہ ہو جائے نا, وہ تو مطلب آدمی جیسے وہ تعزیت کر کے یوں جیسے بیٹھا نا, تو اس نے فون چیک کیا ہوگا, فون نہیں تھا. یعنی اس نے مجھے بتایا کہ میں دھار سے یوں بیٹھ گیا, آدمی کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی, اور بڑی مشکل سے بندہ موبائل پرچیز کر پاتا ہے,
اس کی امانت ہوتی ہے,
ہاں پرچیز کر پاتا ہے, تو یہ اس طرح ہو گیا تو یہ ہوتا ہے, یہ
بچنا مشکل ہے. جنازے کو کندھا نہیں دو گے دو, بھیڑ میں بہت مشکل ہوتا ہے بچنا.
جی جی درست,
جنازہ دینے کی بھی سعادت حاصل کرنی چاہیے, لیکن یہ کہ ظاہر ہے اپنی چیزوں کی بھی, بندہ زندہ ہے تو اس کو اس کی حاجت ہے, حفاظت کرے. اور قیمتی موبائل ہے سر, لے کے پھرنا بھی کیا تھا یار, اگر ایسی صورتحال درمیانہ رکھے, لیکن باہر درمیانہ رکھنے والے بھی بیچارے ہوتے ہیں, تو سب کو اپنی چیز تو حفاظت اور پیاری بھی ہوتی ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. بس یہ چور ڈاکوں کے ایسے خطرناک ہوتے ہیں, پوری پوری ان کی ٹیمیں ہوتی ہیں, یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں ان سے بھیڑنا نہیں چاہیے. ایک بار وہ کسی نے بتایا کہ وہ یہ بس میں اکیلے نہیں چڑھتے, بس ان کا ٹیم ورک ہوتا ہے, تو ایک نے مطلب وہ جیب کاٹتے ہوئے ہاتھ پکڑ لیا اس کا, اور جیب کترا کچھ شاید ان میچیور ہوگا ہاتھ میں آ گیا اس کا, تو اب وہ بھیڑ گیا اس سے, تو دوسرا آیا ارے ارے کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کر کے, ارے چھوڑو چھوڑو ارے, یا پھر وہ جیب کترے گا اس نے کہ آپ نیچے نکل کر اس کو کرتے ہیں, وہ اس کا ساتھی بن گیا مظلوم کا, اور یہ اتر آئے اسٹف پر, اب دو تین اور اتر آئے, وہ مظلوم وہ جو انہوں نے ٹھیک ٹھاک میں تو لوٹا مارا ہے, سمجھے؟ ٹیم ورک, ہمدرد بن کے مارتے ہیں, ان کا مارنے کا طریقہ بھی عجیب ہوتا ہے, اگر کسی کو مارنا ہے نا یہ تو بچاتے بچاتے اس کو لپٹ جائیں گے, اور نہیں نہیں ارے نہیں نہیں اس کو مت مارو اس کو مت مارو, یعنی اب ہاتھ تو باندھتی ہے نا گر گئی, اب بےچارے ہوئے ڈیپ ڈالتے ہیں. ایسے ایسے شیطان نے ان کو گر سکھائے ہوتے ہیں کہ بس ہے مطلب آدمی بس وہ سیدھا سادہ بن کر شریف بن کر زندگی گزارے, لڑے ہی نہیں کسی سے. باقی لڑتے ہیں نا جو لوگ پھر ایسی مارے کھاتے ہیں, پھر دشمنی اگر الگ پھر فائرنگ تو کیا کیا ہو جاتا ہے, اور اگر انتظامیہ بھی آ جاتی ہے تو انتظامیہ بھی ان سے پنگا نہیں ڈالتی. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بعض اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ٹیمیں ہوتی ہیں ان سے انتظامیہ بگاڑتی نہیں ہے کہ پھر یہ ہڑا ہڑی جب کریں گے یہ پھر ان کے بھی تو بچے ہوتے ہیں نا, پھر یہ مطلب بس سمجھ جاؤ اس میں کہ یہ بعض اس سے آزادی سے گھومتے ہوتے ہیں. لیکن سیر پہ سوا سیر ہوتا ہے جب مطلب یعنی کہ حرکت میں آتی ہیں انتظامیہ اوپر لیول سے, تو پھر اچھے بھلوں کو دیوار سے لگا دیتی ہے اور قبروں میں گاڑ دیتی ہے. ہمارے یہاں کا مزاج تو دیکھا ہے کہ یہ وہ جھٹکے میں امن قائم کر دیتے ہیں. اللہ ہمارے ملک کو امن کا کیوارہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ نا یار, امن قائم نہ ہو تو میرے کو بولنا. ہاں ہاں, دعوت اسلامی والے نہ چوریاں کرتے ہیں, نہ ڈکیتیاں کرتے ہیں, نہ جیب کاٹتے ہیں, جو واقعی دعوت اسلامی والے. اب کوئی دعوت اسلامی میں آ گیا اور مطلب آیا اب یہاں بیٹھا ہوگا وہ اندر اندر مسکرا رہا ہوگا کہ یار میں تو تمہارا دعوت اسلامی والا نہیں ہوں, تمہارے جیسا بن کے بیٹھا ہوں اور ایک کا موبائل ٹکا ہے میں نے کیا. وہ جیسے یہ غفلت کرے گا میں تو باہر نکل جاؤں گا لے کے. مطلب بول دے ادھر ہر طرح کا آدمی جن سمجھو, ادھر یہ مدنی جال پھینکا ہوا ہے, اس میں جو آگے آگے بعض ایسے ہوں گے کہ جو ماشاءاللہ وہ نیک بن کر اس میں سے نکلیں گے, بعض ایسے ہوتے ہیں بد نصیب کے وہ سمجھے یہاں آ کر بھی وہ بگاڑ کر کے جائیں گے. تو یہ نصیب اپنا اپنا, اللہ پاک ہمیں بگاڑ سے بچائے اور سدھار نصیب کرے. حضور اس طرح کے لوگ جو آتے ہیں ان سے آپ کو کسی کا بھی بھروسہ نہیں کرنا. شروع میں بھی میں نے سمجھا تھا کسی کا بھروسہ نہیں کرنا, اپنے بیگیج میں جو بیگ ہے نا اس میں نہ موبائل رکھنا ہے, نہ آپ کا رقم رکھنی ہے, کوئی چیز نہیں رکھنی ایسی قیمتی, وہ پھر الگ سے اس کو اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ اپنے آپ کو حفاظت کا انتظام ہے, پہلے تو ہوتا تھا غالباً حفاظت کا انتظام, قیمتی چیز
پہلے تھا, آج کا پتا نہیں,
آج کا پتا نہیں ہے, یہ
پتا چل جائے گا ان شاء اللہ, ابھی اطلاع جائے گی. حضور ماشاء اللہ موضوع جو آپ کا چل رہا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر یہ بھی ہو جائے, کیونکہ ماہ رمضان میں بدقسمتی کے ساتھ یہ لوٹ مار, موبائل لوٹنا, موٹر سائیکل لوٹنا, عورتوں کے پرس لوٹ لینا, ان کی چوریاں بالیاں پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے.
جی جی,
تو کار لوٹ کے چلے جاتے ہیں, کار میں بیٹھے رہو تو دکھا کر موبائل لوٹ کے چلے جاتے ہیں, تھوڑا کر تو فائر کر دیتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, یہ جو کر رہے ہوتے ہیں اور گھروں میں چوریاں کرتے ہیں, باہر چوریاں کرتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں, یہ مال جو ان کے یہ لے چکے بیچ دیتے ہیں, جو پیسے آ جاتے ہیں, تو ان کو اللہ پاک سے کس قدر اس حوالے سے ڈرنا چاہیے, اور یہ مال ان کے لیے کیا وبال بن سکتا ہے.
یہ مال تو یہ ایسا وبال ہے, ایسا وبال ہے کہ بس جو چوری کرتا نا وہ جب اس کا عذاب دیکھے گا نا تو وہ سمجھے اس کو برداشت نہیں ہوگی, بلکہ بعض اوقات تو زندگی میں بھی اس کی سزائیں ہوتی ہیں. ڈاکو آپ نے کوئی بڈھا ڈاکو نہیں دیکھا ہوگا میرے خیال میں, میں نے بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی بڈھا ہو اور ڈکیتیاں کر کر کے وہ بڈھا ہوا ہے. اب بھی ایسا ملے گا نہیں, وہ عام طور پہ پولیس مقابلے میں وہ مارا جاتا ہے. یہ اسی طرح جو بدماش ہوتے ہیں, دہشت گرد ہوتے ہیں, یہ عام طور پہ جوانی میں ہی وہ کسی نہ کسی یا تو پولیس کا نشانہ بنیں گے, گولی کا یا رینجرز کی گولی کا نشانہ بنیں گے, یا پھر یہ کہ یہ اپنے فریق مقابل سامنے والا جو اس کا حریف ہوتے ہیں فریق, ان کی گولی کا نشانہ بنتے ہیں. یہ بوڑھے ہونا ان کو نصیب, شاید ہی مطلب کم ہی کوئی بوڑھا ہوتا ہو. جتنی ادھم زیادہ مچاتے ہیں اتنا جلدی یہ فارغ ہو جاتے ہیں بعض اوقات. میں ایک شخص کو جانتا ہوں, ابھی تک اس کی شکل مجھے یاد ہے, بڑا روبدار آدمی تھا ہمارے مطلب کہیں بھی کراچی کا واقعہ ہے. تو وہ ایسا تھا کہ اگر کسی کی لڑکی کو اٹھانا چاہے یہ اٹھا لیتا, کوئی روک نہیں سکتا تھا اس کو, سب مطلب پاورفل آدمی تھا اور کوئی اس سے لڑ بھی نہیں سکتا تھا, کوئی جیت بھی نہیں سکتا تھا, بہت خطرناک آدمی تھا. آخرکار ایک نے ایک میمن نوجوان تھا تو وہ مطلب اس نے اس کو مار دیا, قتل کر دیا. اور اس کے مرنے پر لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی دی. اس آدمی کو میں دیکھتا تھا, جانتا تھا کہ یہ بت ایسا یوں چلتا تھا, لیکن کیا ہوا, ایک ایسے لڑکے نے نام ہو گیا اس میمن لڑکے کا کہ یار اس کو تو میمن لڑکے نے مار دیا. میمن لڑنے والے اتنے مانے نہیں جاتے تھے, تو اس نے مار دیا اس کو, اس کو مار دیا اس کو, آدمی کو یقین نہ آئے. تو پھر وہ میمن لڑکا جو تھا وہ مطلب آخر کار وہ پرل وہ ان کی کوئی پارٹیاں یہ وہ جو بیزار تھے ان لوگوں نے اس کو چھڑا لیا, کیس وغیرہ سب نپٹ گئے. وہ نوجوان تھا وہ نمازی بن گیا جس نے قتل کیا تھا, اور اتفاق تھا بھی میرا مقتدی. ہاں میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اس سے, میرا محبت والا عقیدت والا تھا. اب لگتا ہے کہ وہ اب کچھ پتا نہیں ہے زیادہ, اللہ بہتر جانے کس حال میں. تو یہ بولو کتنی مطلب عبرت ہے یار اس میں, یعنی ایسا شخص کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس سے بات کر سکے, اور اس کو اس طرح کتے کی موت مار دیا گیا. کیا ہاتھ میں کیا آیا. ایک نوجوان کو میں جانتا ہوں, باپ رے باپ اس کی جان تھی یار, میں صحیح بولتا ہوں, اتنا جاندار شاندار تھا کہ میں مزید اشارے نہیں دیتا کہ ان کے خاندان والے سمجھ جائیں کو سنتے ہوں. تو اس کا بھی نام تھا, یعنی اس سے بھی میں نے دیکھا تھا کوئی لڑ نہیں سکتا تھا, یہاں تک کہ جس کی بھی لڑائی اس نے مارنی تھی ٹکر نکسیر پھوڑ دینی, کوئی اگر بھیڑ جاتا نا اس سے بھول بھول میں تو توڑ پھوڑ کر دیتا, اس کے خونم خون کر دیتا. اچھا یہ جس کے ہاتھ میں کوئی کھانے کی چیز دیکھتا یہ چھینتا ہاپ کھا جاتا, بے دردی سے کھا جاتا. وہ تو بچے بالے سب دیکھتے رہے یاد ہے گیا اللہ یہ کاٹا کر گیا. عورتیں بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں وہ آم کی مٹکیاں ہوتی ہیں نا, یہ پانی بھرنے کے لیے پانی ٹائم پر آتا تھا, میں پرانی بات کرتا ہوں, تو پانی کے لیے مٹکیاں چنتی تھی کہ میری باری تیری باری اس طرح بیچاریاں. تو یہ مٹکیاں اٹھاتا پھم ترم, یہ بوڑھی بڑی بوڑھیاں بیچاریاں وہ دیکھتی رہ جاتی روتی بجڑتی, اور یہ توڑ کر یہ لطف اندوز ہوتا. اس وقت آخرکار ایک وقت ہم مطلب کھیل رہے تھے, مطلب اپنے علاقے میں چھوٹا تھا میں, لڑکا تھا لیکن سمجھدار تھا, سمجھ آتی تھی. تو پتا چلا کہ اس کا اس طرح قتل ہو گیا. اچھا پھر وہ اس کو مطلب یعنی کہ قتل کا انداز بھی اس کا نرالا تھا. فخریہ ان کے خاندان والے کہتے تھے کہ میرا ان لوگوں میں بھی آنا جانا تھا, مطلب میں جانتا تھا لوگوں کو, ایک ہی محلہ تھا. تو بولا کہ یہ فلم دیکھ کر نکلا تھا سنیما گھر سے کہ کسی نے اس پر پہلے چاقو چلتے تھے وہ فائرنگ وغیرہ اتنا نہیں تھا, اس کو چاقو سے مارا اور اس کا پیٹ پھاڑ دیا آنتیں اچھے باہر, اور یہ جو تھا آنتیں اس نے سمیٹی, اتنا جاندار تھا آنتیں سمیٹ کر یہ قاتل کے پیچھے بھاگا تھا پکڑنے کے لیے, لیکن قاتل نکل گیا یہ گر گیا اور اس طرح اس کا انتقال ہو گیا. میں اپنی بات کرتا ہوں, ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے, یقین نہیں آتا تھا کہ یار یہ اتنا بڑا مطلب پہاڑ جیسا انسان اس کو کوئی نہیں یوں کوئی قتل کر سکتا ہے, لیکن آج اس کا بھی بس یہ چرچا ہوا تو عبرت. تو یہ مطلب دنیا جو ہے نا یہ واقعی بہت خراب ہے, اور آدمی اگر یہ چوریاں کرے ڈکیتیاں کرے دہشت پھیلا دے پورے علاقے میں, جن کا ان لوگوں کے توتی بولتے تھے ان کی دادا گیریوں کے, لیکن آخر انجام کیا ہوا کہ ایک کمزور بندہ بیٹھ کر ان کا تذکرہ کر رہا ہے, بہت کمزور بندہ, میں تھوڑی ان لوگوں سے اس طرح کوئی کسی سے لڑ سکتا تھا نہ اب بھی لڑ سکتا ہوں, ایک بات ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ میں عبرت کے لیے ان کے تذکرے کر رہا ہوں, لیکن نہ نام دے رہا ہوں نہ کوئی باقاعدہ اشارے بھی نہیں دے رہا. تو اب تو یہ ان کے جو بھی خاندان والے سب میرا خیال ہے سمٹ گئے ہوں گے, شاید زندہ کوئی بھی نہیں رہا ہوگا, کہ ان کا ثانی ذکر کا ایک ان سے چھوٹا بھائی تھا وہ بھی رخصت ہو گیا دنیا سے مجھے معلوم, اور باقی بڑے بھائی وغیرہ جو بھی تھے، والد صاحب تو اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، میں ان کو بھی جانتا تھا، تو یہ اب میرا خیال ہے کوئی ان میں رہا نہیں ہوگا. بہرحال جو بھی مسلمان تھا اللہ پاک اس کو معاف فرمایا، اس کے گناہ اور مغفرت کرے. میں یہ بتا رہا ہوں کتنے ظلم کرتے تھے یار، لیکن کیا ہاتھ میں آیا. نیک بندے کا چرچا نیکی کے ساتھ ہوتا ہے. رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم لوگ اس کے، غوث پاک رحمت اللہ علیہ. کتنا عرصہ ہو گیا لیکن ہمارے دلوں پر راج ہے، ہے نا، ہمارے دل عقیدت سے ان کے آستانے پر جھکے ہوئے. اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ کیا، ان کی جو بھی ہے کیفیت، تو جو بھی چوریاں کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں، اگر وہ میری بات سن رہے ہیں، آپ اپنے حال پر رحم کریں اور توبہ کر لیں، توبہ کر لیں اور اپنی آخرت بچا لیں. ورنہ دنیا میں بھی ذلت، دنیا میں آپ مطلب یعنی کہ کب تک جیئیں گے، یہ تو نہیں کہ بھائی آپ ہزاروں سال جیئیں گے، ہزاروں سال جینے کے بعد میں موت تو ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، میں تھوڑا سا حصہ بیان کر رہا ہوں اس کا، کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جبریل ملک الموت آئے، اور بعد میں کچھ واقعہ ہوا تو آخر کار پھر اللہ پاک نے حکم دیا ملک الموت کو، بیل کی پشت پر ہاتھ رکھے اپنا، اور جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائے اتنے سال ان کی عمر میں بڑھا دیے جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو ملک الموت نے ان سے کہا کہ اس طرح ہوا ہے اور آپ ہاتھ رکھیں تو اتنے سال زندگی بڑھ جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو کہا موت. تو بولے جب موت سے کوئی رائے فرار ہے ہی نہیں بھائی، اتنے سال بڑھ بھی گئے تو پھر موت، تو پھر ابھی چلتے ہیں. تو یوں پھر یہ کہ آپ اپنی روح، تو یہ بڑوں کی باتیں ہمیں کس نے پوچھنا ہے، تو یہ نبی کی شان بہت بلند ہوتی ہے. تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا گیا، یہ ہمارے لیے اس میں عبرت ہے کہ بہرحال موت ہے. حضرت نوح علیہ السلام کتنا جیے، اعلیٰ حضرت نے غالباً 1600 سال کا فرمایا، لیکن جب ان کو انتقال کے بعد غالباً انہی کا واقعہ ہے، پوچھا گیا دنیا کو کیسا پایا، بولے ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا. اتنی مختصر. تو ہمارا تو تصور بھی نہیں ہے کہ 1600 سال کیا ہے، 100 سال کی بھی امید نہیں ہے. اس امت کی عمریں جو ہے 60 اور 70 سال کے درمیان ہے اس امت کی. تو اگر اب یعنی کہ کوئی چھوٹی عمر میں جاتا ہے 100 سال بھی پا لیتا ہے، لیکن آپ نے کوئی اس سے بڑے، میں نے 115 سال کی عمر والا تو دیکھا ہے، اور اب تعزیتی پیغامات بھی آتے ہیں میرے، کوئی 100 سال، کوئی 110 سال، 115 سال تک کا بھی یاد ہے مجھے کہ انتقال ہو گیا ان کے فلاں کے ابو کا، تو وہ بیٹے بھی بوڑھے یا پوتے وغیرہ. تاہم یعنی کہ کچھ بھی کر لے، موت، الموت بابن کل نفس داخل ہوا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر جاندار نے داخل ہونا ہے. الموت قدحن کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. تو یوں مطلب گناہ کرے گا وہ بھی مرے گا، جو نیکی کرے گا وہ بھی وفات پائے گا، سب ہی دنیا سے رخصت ہوں گے. تو ایسے میں گناہوں کو چھوڑنے میں ہی عافیت ہے، ہر طرح سے عافیت ہے، ورنہ وہ جیتے جی یا تو ذلت کی موت، یا اگر بڑھاپا پا بھی لیا تو صحیح بہت بات ہے کہ یہ بوڑھا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بڑھاپا ہوتا کیا ہے، سمجھے. تو اس کے بعد بھی پھر موت ہے، کوئی آپشن نہیں ہے پلٹنے کا کہ وہ جوانی دوبارہ مل جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور جنت میں ہمیشہ جوان رہیں گے. جی ہاں، جنت میں، جنت کا ایک تو ٹائم کوئی وہ اس طرح نہیں ہے کہ 1000 سال تو 2000 سال تو 15000 سال، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 30 برس کے معلوم ہوں گے، 30 ایئرس اونلی، نہیں جوانی. اور جنت میں کوئی تکلیف نہیں، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کمانے کی فکریں ہوں گی، نہ کوئی قرضے ہوں گے، نہ ٹینشن ہوں گے، کوئی تکلیف نہیں، بلکہ ہر خواہش پوری کی جائے گی، جو بھی خواہش آئی پوری. یہ پرندہ اڑ رہا ہے، جی چاہے گا کہ یہ اس کی ڈش اگر کھاتا میں تو ڈش تیار ہے، اور بولو ڈش آ گئی, کسی کے لباس پر نظر پڑی گئے, واہ اتنا عمدہ لباس ہے اس کا, جیسے اپنے لباس پر نظر کی اسی کی طرح عمدہ ہو گیا اس کا لباس بھی جنتی کا. نہیں جو خواہش ہوگی اس کو ملے گا کمانے کی, اور کوئی فکرے نہیں, نہ لڑائی جھگڑا, نہ گالی گلوچ, نہ غیبت تومت, کچھ بھی نہیں. ایسا پیسفل مقام دنیا میں کہیں نہیں, جنت. یہاں کے کھانے کی لذتیں بھی دھوکے باز ہیں, وہاں کی لذتیں ختم ہوگی نہیں. نہ سمجھو دیکھ بھی کسی نے کھا لی بالفرض تو لذت باقی رہے گی, یہاں تو پیٹ بھر کے کھا لو, پھر اس سے عمدہ غذا آ جائے تو دیکھنے کو جی نہیں کہے گا کہ ربی جی ہے ہی نہیں جگہ کیا کروں, وہ بھائے گا نہیں, کھاؤں گا تو نکل پڑے گا, وہ من بھی نہیں ہوگا کھانے کا. تو یہ لذت, یہاں کی لذت بھی عارضی ہے, اور عارضی بھی ایسی کہ نظر آ رہی ہے کہ عارضی ہے, کھایا تب لذت تھی, کھا چکے اب وہی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا, لذت ختم ہو گئی. ہاں اسی لیے حقیقتاً لذت ہے ہی نہیں اس میں, ہاں بس وہ بھوک کی تکلیف دور ہوئی, حقیقت میں لذت نہیں, حقیقت میں لذت ہوتی تو باقی رہتی. تو یوں مطلب یہ کہ وہ چور ڈاکوؤں کو, اب ان کو تو پتہ نہیں چور ڈاکو کہنے میں برا لگتا ہے اچھا لگتا ہے مجھے پتا نہیں ہے, لیکن بدماش کو بدماش بول دو یہ تھوڑا پھولتا ہے کہ ہم بدماش ہیں, یہ تو ان کا مجھے پتا نہیں. تو اب میں چور کو کیا بولوں, بھائی چور, محترم چور صاحب, تو پھر یہ بولیں گے کہ بھائی یہ تو احترام کے الفاظ ہے, نہیں بولنے چاہیے, چلو واپس لے لیتا ہوں. تو ہمارا جو جیسا اس کو کہنا تو پڑے گا نا, اور کیا شناخت اس کی رکھیں. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے تو سابقہ چور یہ بن جاؤ, توبہ کر کے حقوق ادا کر دو جن جن کے تلف کیے تھے, اور یا مطلب ہمارے کسی مبلک سے مل لو, ہاں نو پرابلم, ملنے میں کوئی مسئلہ نہیں, آپ مل لو ان سے, سارا طریقہ پوچھ لو, مبلی کو بھی سنبھل کے رہنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے مطلب ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ فوراً سب کو لوٹ لے اٹھا کے بھاگ جائے, بندہ ایسا نہیں, بلکہ یہاں ایک سے ایک بیٹھے ہوں گے سب جائے, وہ مبلک بھی بعض ہمارے ایسے سے ہوتے ہیں کہ جی پوری ٹیم بھی سامنے آ جاتے سنبھال لے اس کو, جو لگتے سے یہ بیچارہ داڑھی ہے امام بھائی سیدھا سادہ ہی سیدھے سادے ہیں, لیکن اس کسی دور میں یہ بھی تمہارے بھائی ہوتے تھے, لیکن دعوت اسلامی نے ان کو ہمارا بھائی بنا دیا, اسلامی بھائی بنا دیا. ہاں مطلب ایک سے ایک, مطلب ہر طبقے میں ہوتے ہیں, پتا تھوڑی چلتا ہے. تو خیر ہمیں تو اپنی قوت کا مظاہرہ تو کر رہا ہی نہیں ہے نا, ویسے ہی آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ مطلب آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک توبہ کریں اور اس کے تقاضے پورے کریں. پولیس جو ہے اب اس کے اور مسائل جا رہے ہو تو آپ کو فیس کر رہے ہی پڑیں گے, جب بھی ضرورت پڑی تو ہو, تو اب بھی ضرورت ہے, وہ اندر کتنے ہی ہوتے ہیں جو چور چوریوں ڈکیتیوں کے بعد اندر جاتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں اندر بےچارے. اب بےچارے لفظ واپس لے لیتا ہوں, ذرا وہ ایسا حرکت کی کہ اب وہ بھگت رہے ہوتے ہیں. چوری کی مذمت میں چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتا ہوں. نمبر ایک, اللہ پاک چور پر لعنت فرمائے, چور رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. حاشیہ میں فیض القدیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ حدیث میں انڈا اور رسی چرانے کا انجام بتایا گیا ہے کہ اس طرح یہ معمولی چوریاں کرتے کرتے بندہ چوری کے نصاب کی مقدار مال چرا لیتا ہے اور بالآخر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, ورنہ فقط انڈا یا رسی چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا کہ ان کی مالیت چوری کے نصاب کو نہیں پہنچتی. ایک فکس اماؤنٹ ہے کہ اتنی چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا, اس سے کم میں ہاتھ نہیں کٹے گا. صرف رسی چوراتا ہے تب بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, اتنا خطرناک جرم کر رہا ہے چور. اللہ اکبر, کتنی شدت ہے اس کی چور کی. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چور پر لعنت فرما رہے ہیں, کتنی مطلب ذلت ہے چور کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر رہے ہیں. اب بات ختم ہو گئی یار, اب آپ کے اندر خوبی رہی کیا؟ ہاں خوبی آ سکتی ہے, کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, ورنہ قبر میں ورنہ سزا قبر میں ہوگی کڑی, ورنہ سزا حشر میں ہوگی کڑی. نمبر دو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دی جو میں عرض نہیں کرتا. اچھا نمبر 3, زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا اور چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا. لیکن ان افعال ان حرکتوں ان کاموں کے باوجود توبہ کی گنجائش باقی رہتی ہے, اس میں ڈھارس ہے. نمبر 4, آگاہ ہو جاؤ بلا شبہ کبیرہ گناہ 4 ہے. نمبر 1, تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 2, جس جان کو اللہ پاک نے حرام کیا اسے ناحق قتل مت کرو. نمبر 3, زنا مت کرو. اور نمبر 4, چوری مت کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے, تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا.
السلام علیکم یا رسول اللہ والا آلکا و صحابکا یا حبیب اللہ.
پیارے آقا نے فرمایا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے.
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے
آج میرا پہلا روزہ ہے.
آج میرا پہلا روزہ ہے. میں 4 سال کی ہوں. اس کا ثواب میں آپ کو دینا چاہتی ہوں.
میں نے 4 روزے رکھے ہیں, اس کا ثواب میں آپ کو پیش کرتی ہوں. میرے لیے اور میرے والدین کے لیے دعا دعائے مغفرت فرما دیجیے.
رمضان المبارک کے 2 خاص وظیفے. نمبر 1, لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. نمبر 2, استغفار پڑھنا. اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ 2 سوال کثرت سے کرنے ہیں. نمبر 1, یا اللہ پاک مجھے جنت عطا کر دے. نمبر 2, یا اللہ پاک مجھے دوزخ سے پناہ دے دے.
ماشاءاللہ, واہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو باعمل عالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. سب کو اپنے ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی اور گھر کے دیگر افراد کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ, 10 رمضان المبارک آنے والی ہے. 10 رمضان المبارک یہ مدنی چینل کی 16ویں سالگرہ ہے. امیر اہل سنت, آپ اس موقع پر کیا فرماتے ہیں؟
میں اس موقع پر تاثرہ سن رہا ہوتا ہوں, بیٹھا ہوتا ہوں. 16ویں سالگرہ 10 رمضان شریف نے 10ویں رات ہمارے یہاں منائی جاتی ہے, اور نماز شکرانے کے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں 10ویں رات کو, تراویح اور وتر کے بعد. الحمدللہ مدنی چینل کو تو 15 سال پورے ہونے والے، 16 شروع ہوں گے نا،
16 پورے ہوں گے.
اچھا 16 پورے ہوں گے تو 17واں شروع ہوگا.
17واں شروع ہوگا
ماشاء اللہ. اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کو اچھی ترقی ملی، اور یہ شاید واحد چینل ہے، ایک ہی چینل ہے جو مطلب ہے کہ صرف مذہبی چینل ہے، ورنہ بولتے ہیں کہ مذہبی چینل ہے لیکن وہ ہوتے ہیں، میری نالج میں نہیں ہے کہ جو بولتے ہیں کہ مذہبی چینل ہے وہ ہوتے نہیں ہیں. مذہبی چینل عورتیں ہوتی ہیں، میوزک ہوتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، تو مذہبی تو رہا نہیں نا، ہمارے یہاں اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا مدنی چینل میں. تو آپ بھی ضرور مدنی چینل گھر میں نہ ہو تو لگوائیے، دوسروں کو لگوا دیجئے اور اس کو ہی دیکھا کریں، تو اس سے آپ کے انشاءاللہ گھر میں اصلاح کا سامان ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے بچے نمازی بنیں گے. ایک الیکٹرانک مبلغ ہے، گھر گھر جا کر الحمدللہ بچوں کو بڑوں کو سب کو دین سکھاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ کو یاد ہوگا جب یہ مدنی چینل آن ہونے جا رہا تھا تو اس پر آپ سے کہا گیا تھا کہ اس پر کوئی کلام لکھیں، ابھی مدنی چینل آیا نہیں تھا، تو جو آپ نے جو کلام لکھا ہے نا، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر باہر، یہ مدنی چینل شروع ہونے سے پہلے کا کلام ہے.
کہنے والے بھی تو آپ تھے،
تو اس میں آپ دیکھیں گے جو کچھ مدنی چینل کے لیے لکھا گیا الحمدللہ کم و بیش ان چیزوں پر مدنی چینل عمل کرنے والا ہمیں نظر آتا ہے الحمدللہ. بس یہ کہ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دیا تار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. تو یہ اس دعا سے حصہ لینے کی سب کو کوشش کرنی چاہیے.
مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا.
ماشاءاللہ 16 سال ہونے والے ہیں مدنی چینل دیکھنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے. اگر آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدنی چینل سے آپ کو کچھ فرق پڑا، آپ کی فیملی میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے شب و روز میں، آپ کے روزگار میں، آپ کی بیماری کے تعلق سے مدنی چینل کے ذریعے آپ کو فوائد حاصل ہوئے، یعنی شفا کی طرف آپ کو جانا ملا، اور بھی کچھ جو درستی آپ کو محسوس ہوئی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ایسے کچھ ہے، کوئی آپ کسی سٹوری ہے، کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ہے، تو ہمارے کال نمبر جو آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو اس پر اپنی وائس دے سکتے ہیں، اپنے تاثرات دے سکتے ہیں کہ ہمیں مدنی چینل دیکھنے سے ہمارے یہاں یہ مدنی بہاریں اور ہمیں یہ فوائد حاصل ہوئے ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہماری مجلس کو سنے گی، اور جو اس دوران ایسے ہوئے کہ اس کو چلائے جا سکتے، تو انشاءاللہ ہم نیت رکھتے ہیں کہ ان کو ہم آن ایئر کریں گے انشاءاللہ.
ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں؟
جی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں.
اچھا
انشاءاللہ 10 رمضان کو ایک اچھی اور عمدہ اور ایک ٹرانسمیشن باقاعدہ ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں 10 رمضان کو، یہ مدنی چینل کے 16 سال پورے ہونے پر. تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ تاثرات چلیں، پہلے بھی چلیں، تو آپ بھیجتے رہیں آڈیو ویڈیو جو بھی. اسلامی بہنیں اپنی آواز نہ بھیجیں، وہ چاہیں تو اپنے بچوں کے ذریعے، نابالغ بچوں کے ذریعے بھی، اپنے بچوں کے ذریعے، اپنے محرم کے ذریعے ریکارڈ کروا سکتی ہیں.
سر میرا سوال یہ ہے کہ واش روم میں وضو کرنے کی اجازت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ محمد اسحاق مخاطب ہوں موضع احسان پور سے، تفصیل اللہ رحمیار خان سے.
واش روم سے مراد اگر یہ کہ آج کل تو ایک ہی وہ دروازہ ہوتا ہے، واش روم بھی ہوتا ہے برابر میں، بیسن بھی ہوتا ہے، لوگ بیسن پر وضو کرتے ہیں، یہ تو عام ہے، یہ مراد ہے تب تو سبھی کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اندر میں کچھ پڑھنا نہیں ہے، اور اللہ کے نام وضو سے پہلے لینا، اللہ کا نام، یہ سنت موقعدہ ہے، تو اس لیے باہر نکلنا ہوگا. باہر نکل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یہ اور بھی اچھا ہے کہ مستحب بھی ادا ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گا. تو بسم اللہ پڑھ کے باہر سے اب اندر آ کر وضو کر لیں. اب یا قادر ہو یا ہر عضو دھونے میں، باڈی پارٹ دھونے میں درود پاک پڑھنے کے اور جو ہے ثواب کے کام، وہ وہاں نہیں ہو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت، میں سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، جس میں یہ لکھا تھا، شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں.
آئینہ، آئینے میں دیکھیں گے تو یہ آئینہ کمزور تو ہوتا ہے کہ کنکر مارو تو اس میں ٹوٹ جائے گا، لیکن دکھائے گا وہی جیسا اس کا چہرہ ہے، سچ دکھاتا ہے. تو المؤمن مرآۃ المؤمن، یہ حدیث پاک ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. خیر اب یہاں یہ تو ہے، یہاں مطلب اس کی کوئی مطابقت،
شاید یہ وہ حق گوئی کے حوالے سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ حق گوئی میں بندہ اگرچہ کمزور ہو لیکن بات وہی بیان کرنی چاہیے جو حق اور سچ ہو.
ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہی تاویل زیادہ مناسب لگتی ہے، حق گوئی، کہ شیشہ حق بات کرتا ہے، کیسا ہی کمزور ہے کسی سے بھی نہیں ڈرتا کہ میرے کو توڑ دیں چاہے پھوڑ دیں، میں نے دکھانا وہی ہے جو سچ ہے، جیسا چہرہ آئے گا. اب گدا گھوڑا آیا تو میرے کو خوبصورت انسان بن کے نہیں اس کے سامنے دکھاؤں گا، وہ گدا ہی دکھاؤں گا اس کو، کالے کلوٹے کو کالا کلوٹا ہی دکھاؤں گا، خوبصورت بنا کے نہیں دکھاؤں گا. یہ آئینہ سچ. واہ کیا بات ہے مدینے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جیسے نگران شرح دامت برکات مولوی نے فرمایا ہے جنازے میں، تو ہمارے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ نمازے کو کندھا دینے کے لیے وہ اوپر کے فلور سے نیچے میت آنی تھی نا، تو اس دوران ہی سیڑھیوں میں تو جس نے میت کو اٹھا رکھا تھا اس کی جیب میں جب ہاتھ ڈلا تو اس نے جیسے ہی شور مچایا تو لے کر بھاگ گیا، لیکن اسے پکڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، آپ صحیح فرما رہے ہیں.
اللہ اللہ، ایسے تو کتنے واقعات بھی ہوں گے، ہر ایک تو ہم تک پہنچ نہیں سکتا، ہم ہر ایک ہماری یہ باتیں سن رہا ہوں، لیکن انٹرنیشنل پرابلم ہے یہ. لیکن کئی ممالک ایسے کہ وہاں اس طرح چوریاں ہوتی نہیں ہیں جس طرح بعض ممالک میں ہوتی ہے.
کچھ لوگ 6 روزہ 7 روزہ 10 روزہ ترابی ادا کرتے ہیں، پہلے عشرے میں ترابی پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، پورا قرآن سن لیتے ہیں، تو بعد میں ترابی نہیں ادا کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
ترابی تو روزہ نہ پڑھنی ہے، پورا مہینہ سنت ہے ترابی، چاہے کسی نے 29 دن میں قرآن کریم ختم کیا ہو، اب 30ویں رات مل گئی اس کو، 30ویں رات کی بھی تراوی سنت موقع ہے، اس کو بھی پڑھنی ہوگی. وہ بھی عورتوں پر بھی اسی طرح سنت ہے اور مردوں پر بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد اسماعیل عطاری، جامع المدینہ، فیضان بخاری، مسلم، کراچی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ موئے مبارک کو غسل دینے کا کیا طریقہ ہے، اور کیا آپ نے بھی غسل دیا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی اور مدنی پھول ارشاد فرما دیں.
مشروع مشہور تو ہے منہ مبارک کو لوگ غسل دیتے ہیں اور عطر سے دیتے ہیں، عطر اس پہ ڈال دیتے ہیں، میرا خیال ہے یہ غسل ہو گیا، گلاب کے پانی سے بھی دیتے ہیں، اچھا تو مزاروں کو دیتے ہیں گلاب کے پانی سے، اس میں غالباً عطر ڈالتے ہیں، اچھا ہاں تو بس یہ یوں ڈالتے ہیں عطر، میں نے کبھی نہیں دیا، کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، سنا ہے کہ غسل اس طرح دیتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں بال مبارک کے اس طرح. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کیا گیا ہے، کیا فوت شدگان کے روزوں کی قضا ان کے وارث کر سکتے ہیں؟
فوت شدہ کے روزوں کی قضا کوئی اب یہ رکھ نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ جو مطلب اس کے روزوں کے وہ اب فدیہ بولے، فدیہ ادا کیے جائیں، یعنی جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں میت کے، تو ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر اس کو دیا جائے کہ جو مطلب جس کو زکات دی جا سکتی ہے اس کو دے دے. اب یہ کہ یہ بہت سارے ہوتے ہیں، پھر نمازوں کے بھی فدیے دیے جاتے ہیں، تو وتر کے بھی فدیہ ہوتا ہے، وتر کا ان سب کا یہی ہے کہ صدقہ فطر ایک 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 ایک, ایک, ایک اس سے حساب لگا کر، خیال جہاں جم جائے گا اتنے اتنے روزے چھوٹے، اگر تعداد معلوم نہیں ہے تو اتنی اتنی نمازیں اس کی چھٹی ہے، تو یہ حساب لگا کر اس کا فدیہ دینا چاہیے. اس کا اور بھی آسان طریقے بھی اس میں فدیہ دینے کے، تو نماز کے احکام میں قضا نمازوں کا طریقہ اس رسالے میں دیکھ لیجئے، تو اور ضرور اپنے جو بھی فوت شدہ عزیز ہیں ان کا فدیہ دے دینا چاہیے، اور انشاءاللہ اس پہ امید رکھیں گے اللہ پاک اپنی رحمت سے کرم فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد یاسین ملتان شہر سے بول رہا ہوں، اگر سے غسل فرض ہو جائے تو سحری غسل کیے ہوئے کر سکتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد کیا یہ ہو جائے گا روزہ؟
اس میں اگر واقعی جگہ ٹائم اتنا تنگ ہو گیا ہے تو کم از کم گھرگھرے کر لیں، ناک میں پانی چڑھا لیں تو کنڈیاں وغیرہ کر کے یا وضو کر کے وہ سحری کر لیں، اس کے بعد بھلے غسل کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال اور آیا ہے کہ اگر دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وتر میں کیا پڑھے؟
ربنا آتنا والی دعا پڑھ لیں، اور یہ بھی نہیں آتی تو یا ربی یا ربی یا ربی تین بار کہہ لیں، تب بھی وہ کام چل جائے گا. رب اغفر لی کہہ لیں تین بار، یا اللہم اغفر لی تین بار کہہ لیں دعائے قنوت کی جگہ، تب بھی کام چل جائے گا. لیکن جس کو نہیں آتی اس کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ حدیثوں میں آئی ہوئی دعا ہے، جو مشہور دعا اللہم انا نستعینک و علی صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک اور سوال ہے، جو 15 دن سے زیادہ کے ارادہ لے کر گھر سے نکلا اور اس کا سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ تھا، لیکن پھر وہ 7 دن کے بعد ہی واپسی کا سفر کر لیتا ہے، تو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہوگا؟
اب اگر اس نے شرعی سفر کی نیت کی تھی، اس وقت نیت وہی ہے، دل میں یہ فائنل تھا اس کے کہ میں نے کرنا ہے، مثلاً 20 دن کے لیے میں وہاں رکوں گا، اب وہ 7 دن تک وہ پوری نماز ہی پڑھے گا، 20 دن کے لیے رک رہا ہے تو اچھا سفر کی نیت، میں سمجھوں کہ 12 دن کے لیے رکوں گا، سفر کی نیت 15 مقیم بننے کی نیت کی تھی، ہاں 20 دن کی نیت جیسے کر لی اور اب 7 دن میں ارادہ بدل گیا کہ میں واپس آ جاؤں گا چلتا ہوں، تب بھی یہ پوری پڑے گا نا، ابھی اس کا سفر شروع نہیں ہوا ہے. تو وہ پوری نماز پڑھے گا، صرف ارادے کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوگا. جیسے کہ کسی نے نماز توڑنے کی نیت کی، نماز توڑ دیتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، تو اس وقت تک نماز نہیں ٹوٹے گی جب تک توڑنے والا کوئی عمل نہ پایا جائے. اس طرح روزہ رکھ لیا ہے، روزہ جاری ہے، روزہ توڑ دیتا ہوں، روزہ توڑ دوں گا، روزہ توڑ دیتا ہوں، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں جب تک روزہ ٹوٹنے والا کوئی عمل نہ پایا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علی محمد. ایک اور سوال ہے ایس ایم ایس کے ذریعے، زکات اندازے سے دینا کیسا؟
اللہ اللہ،
اس میں حساب لگانا پڑے گا مکمل، ایسے ہی تو اندازہ نہیں ہوتا. جتنا مال ہے اس کا حساب لگانا ہوگا، جیسے سال کے آخر میں کلوزنگ کرتے ہیں اپنے تمام مال کی اور پھر اس کے بعد پورا حساب لگاتے ہیں، تو اسی طرح زکات کا جو ایکوریٹ حساب ہے وہ پورا پورا کرنا ہے، اسی کے اوپر پھر اس نے زکات نکالنی ہے.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں زین مصطفیٰ، یہ کہہ رہے ہیں کیا امیر اہل سنت دامن برکات ملالیہ آپ کو رمضان مدینہ کی سعادت حاصل ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو کس سن میں ہوئی ہے؟
چند بار الحمدللہ حضری سے مشرف ہوں میں، سن یاد تو نہیں ہے مجھے الحمدللہ.
عبد الحفیظ سوال کر رہے ہیں، ہم نے کوئی گناہ کیا توبہ بھی کر لی تو کیا ساری زندگی ہم اس گناہ کی توبہ کرتے رہیں یا ایک بار کافی ہوگی؟
کرتے رہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ وہ مطلب اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا کیا حال ہے وہ یقینی معلومات تو ہمیں ہے ہی نہیں نا. تو گناہ کر کے، نیکی کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو.
ایک اور سوال کر رہے ہیں، کیا اولاد پر اپنے مرحوم والدین کی نمازوں کا معاوضہ ادا کرنا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟
فدیہ. یہ ابھی تو میں نے عرض کیا اس کا
جی،
کہ ایک نماز کے بدلے ایک صدقہ فطر. یہ پورے کتنی نمازیں قضا تھی یہ حساب لگانا پڑے گا، نہ پتا ہو تو پھر بالغ لڑکا تو لڑکا ہے، باپ ہے جیسے، تو اس کی 12 سے 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے، تو 12 سال ہجری اسلامی حساب سے 12 سال کا ہوا تب سے حساب لگا لے فوت ہونے تک، مگر وہ سارا اسلامی سال سے حساب ہوتا ہے اس کا، انگریزی سے نہیں ہوا. اور ماں ہے تو لڑکی جو ہے وہ 9 اور 15 کے درمیان بالغ ہوتی ہے، تو ماں ہے تو اس کا 9 سال سے پھر حساب لگا ہے، جبکہ پتہ ہی نہیں کب بالغ ہوئی تھی، نمازیں کتنی چھوڑی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، تو ان کے لیے حساب ہے. نہیں، اولاد کے لیے ضروری تو نہیں ہے، اب اگر اس نے وصیت کی ہو تو وصیت تو اس کے مال سے ہوا ہے نا، ون تھرڈ مال سے اگر وصیت کی ہے ماں نے یا والد صاحب نے، تو اب جو انہوں نے جو ترکہ چھوڑا ہے تو ان کے مال میں سے جو 1/3 حصہ ہے نا، جیسے سمجھو کہ 3 لاکھ چھوڑے تو 1 لاکھ میں سے یہ فدیہ وغیرہ ادا کر دیے جائیں. اولاد اپنے پلے سے بھی کرے گی تو اس کے بھی ایک احسان ہوگا اپنے والدین پر، اور ثواب سے محرومی نہ ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے امید رہے گی والد صاحب یا جن کا بھی یہ آپ نے والدہ کا ادا کیا تو اللہ قبول فرمائے، رحمت کی نظر کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے، کچھ بچے بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں اور کچھ عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت میں تعزیت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں کرامت کا جوڑا پہنائے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے ایک سوال.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کیا کیا مرحوم کی تعزیت کے لیے پہلی رمضان یا پہلی عید کو جمع ہو سکتے ہیں؟ اور جواب بھی پتا ہے.
اچھا آپ کو جواب بھی پتا ہے تو دے دیجئے جواب بھی, سوال بھی آپ کا جواب بھی آپ کا.
جی ہو سکتے ہیں.
ہاں اگر چاند رات کو انتقال ہوا ہے رمضان کی تو تعزیت کے لیے پہلی رمضان کو ہو تو سکتے ہیں, بات تو صحیح ہے. کھیستان کے میں نے آپ کا جواب صحیح کر دیا ہے. سر و بعض قوموں میں پہلی رمضان جب آتی ہے میت کی تو اس میں بھی پتا چلا ہے کہ جمع ہوتے ہیں تعزیت کے لیے, اور پھر ایک پہلی عید جب اس کے بعد بھی رمضان شریف کے فوراً بعد عید آتی ہے تو اس میں بھی تعزیت کے لیے جمع ہوتے ہیں, اور باقاعدہ سوگ کا ماحول بنایا جاتا ہے. روتے دھوتے ہوں گے یہ عورتیں, خاص کر اپنی مخصوص آواز نکالتی ہوں گی, تو یہ اس طرح کا ماحول بنانا سوگ کا. یہ اگر 3 دن ہو چکے تو مطلب سوگ منا نہیں سکتے. صرف بیوی کے لیے کہ بیوی اپنے شوہر کی میت کا سوگ منا سکتی ہے 4 ماہ 10 دن. تو اگر 4 ماہ 10 دن اس کے بھی ہو گئے تو اب اس کے لیے بھی سوگ نہیں ہے. اور تعزیت ایک بار کرنی ہوتی ہے, بار بار نہیں کرنی. تو جو تعزیت پہلے کر چکے ہیں تو اب وہ رمضان شریف میں اور عید کے دنوں میں تعزیت کے لیے نہ جائیں. ویسے جانے مارج نہیں ہے, گھروں میں ملنے کے لیے عزیزوں سے تعزیت کے حوالے سے اور جو ماحول بنایا جاتا ہے نا تعزیت کا, تو یہ غلط ماحول ہے. آج کل پتہ نہیں تعزیتوں کو کیوں مطلب اس طرح یہ بڑھا رہے ہیں. وہ اب ماں کی برسی آتی ہے تو باقاعدہ یہ کوئی محفل جماتے ہیں تو ماں کے تعلق سے کیا کہنے ہیں مرثیے پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, اور نعت خوان سریلی آواز میں ایسے اشعار لاتے ہیں کہ رونا ہی پڑتا ہے اس کو جس کی ماں فوت ہو گئی ہے چاہے برسوں گزر گئے. تو یہ مطلب ایک اب پتہ نہیں اس میں ظاہر ہے یہ پروفیشن بھی ہوگا, اس میں کوئی آمدنی کا بھی سلسلہ ہوتا ہوگا پڑھنے والوں کو. مجھے کبھی مطلب اسی محفل میں حاضری کا موقع نہیں ملا, لیکن کہیں ایسے موقع میں نے پڑھتے سنا ہے, پھر میں نے درخواستیں کی ہیں. اپنے یہیں کسی نے مطلب ایک دو بار پڑھا تھا کلام, تو مجھے تو بات شعر اس کا سمجھ میں نہیں آیا کہ یار یہ کیا پڑھ رہے ہو. تو یوں مطلب یہ کہ ان میں اشعار بھی غلط سلط بھی ہوتے ہیں جو بالکل یعنی کہ وہ بھارنے والے ہوتے ہیں. تو جب ایک انتقال ہو گیا, وہ برسوں گزر گئے, اب نئے سرے سے غم تازہ کرنا اور غمگین ماحول بنانا, اس کے لیے اس طرح کا کلام پڑھنا یا اس طرح کے فقرے بولنا جس سے لوگوں کو رونا آئے اور غم تازہ ہو, تو یہ شرن یہ جائز نہیں ہے. تو اس طرح کی جو محفلیں کرتے ہیں نا وہ خاص اس طرح کی جو یہ کلام پڑھنا اور رونا رلانا اور یہ حساب یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی ایصال ثواب کے لیے ماں باپ کی برسی کے لیے لوگ جمع ہوں اور نعت شریف پڑھیں, بے شک تلاوت کریں اور درود خوانی کریں, سب کو کھانا ایصال ثواب کے لیے کھلایا جائے, اس میں کوئی ہمارا مطلب ان کے اختلاف نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن میں اسی پر کہ یہ سوگ کا ماحول بنایا جاتا ہے, اب باقاعدہ اس کی یہ ترکیب ہے, یہ تو اس کو مہربانی کر کے اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے تو بند کروائیں, ورنہ علماء سے پوچھ لیں. علماء وہ نہیں جو آپ کے اسٹیج پہ آ کر آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, بعض چل رہے ہوتے ہیں, علماء کہلانے والے ہوتے ہیں. اب یہ اللہ ہی بہتر جانے کہ علمی حیثیت کیا ہوتی ہے ان کی, واسطہ نہیں پڑا میرے کو. جس سے کہ مفتی ہوتے ہیں, عاشقان رسول کے مفتی, سنی مفتی, جو واقعی مفتی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی میری اس بات سے اختلاف نہیں کرے گا, یا واقعی علم دین کا عالم دین ہوگا میری بات سے اختلاف نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ آپ مطلب یہ کہ اب معلومات کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں 2 مفتیوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں, میں بھلے جو بھی ہوں عالم نہیں ہوں, تو آپ مطلب میری مانے مطلب, اور یہ دھندا نہیں کرنا چاہیے. اس سال سواب کرے اس کا تو منع کیا نہیں نا, میں نے برسی کرے ہر سال کرے, چھ مہینے کی کریں، تین مہینے کی کریں، روز اسالے ثواب کریں، کس نے منع کیا؟ پھر اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اعتکاف میں بھی بہت سارے اسلام میں بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک اسلام میں پشتو زبان میں آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زمانم سید فرقان شادے اور زد کے بکے ڈسٹرکٹ بڑگرام سرا تعلق ساتم.
خیر راغلے
خدای دیو خدای. او زما سوال عرض دے چیز ہم پہ علاقہ کی اکثر واوری کی گی، اور دی واوری پہ دوران کی جکم واوری دا او واوری بخارات تھی اگا مرے کی بکت لاڑی شی نو دیت لو سرا روچم آتی گی کنم آتی گی. جزاک اللہ خیرہ.
ماشاءاللہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر برف باری وغیرہ.
صاحب ہے
جی
فرما رہے.
جی
انہوں نے نام میں سید لفظ لیا تھا.
جی سید فرقان شاہ.
اور میرے بخیر راگ لے آتا ہے، زیادہ نہیں آتا کیونکہ جی پٹان بھائی سے پوچھا تھا میں نے، تو خیر چلیے. تو آپ فرما رہے تھے.
جی یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جہاں پر یہ رہتے ہیں وہ برف باری کا سلسلہ ہوتا ہے، تو روزے کی حالت کے اندر برف باری کے جو ذرات اب بخارات وغیرہ اٹھ کر اگر حلق میں چلے جائیں تو اس سے روزے پر کیا فرق پڑے گا؟
اللہ اکبر. بخارات پانی یعنی باپ کی طرح. اب یہ کہ اس سے بچے کیسے آدمی جب گزرے گا تو یہ تو دھوئے کی طرح اڑ رہا ہوتا ہے.
بخارات الگ چیز اور یہ بخارات الگ چیز ہوں گے، وہ تو پھر وہی دھواں ہو جائے گا، وہ تو قصدن لے گا تو ہوگا، لیکن اب یہ وہ تو ناک کے ذریعے جائے گا نا. اب یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ بخارات کہنا چاہتے ہیں یا برف باری کا کہہ رہے ہیں یہ؟
جی اب جیسے شبنم ہوتی ہے، پانی تو ہوتا ہے وہ سب جگہ، وہ جہاں بھی گرتا ہے موتیوں کی طرح چن دیتا ہے. اب یہ ہے کہ مجبوری پوری آدمی کیا کرے، لیکن جو حکم شرعی ہو اس پر عمل کرے.
وہ پانی تو ایک الگ چیز ہے نا، وہ پہلے یہ وضاحت کر دیں کہ پانی کا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ برف کا اولا وغیرہ کو جاتا ہے.
یہ جو کہا رہے انہوں نے یہ سمجھ میں آتا ہے، ان سے پٹھان بھائی ان سے ضروری وضاحت لیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا اڑتا ہے وہاں برف میں. جیسے کہ کیا بولتے ہیں، فوگ بولتے ہیں نا عام دنوں میں، جو
فوگ اس میں نہیں آتی، فوگ الگ چیز ہوتی ہے.
فوگ الگ ہے لیکن پانی تو اس میں ہوتا ہی ہے. فوگ میں
فوگ تو پھیری بھی ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی گیا تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ تو الگ چیز ہو جاتی ہے. وہ قصدن کسی نے کوئی چیز دھواں کھینچا تو الگ الگ چیز ہے، لیکن جیسے برف کے اولے کا، بارش کے قطرے کا، یہ تو جزیہ لکھا ہوا واضح طور پر کہ اگر چلا گیا حلق کے نیچے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے.
اولے کا نہیں کہہ رہے، جیسے کہ آپ برف بیچنے والوں کو بھی دیکھیں گے نا، یہ کھرچ رہے ہوتے ہیں برف تو ایک دھواں سا اٹھتا ہے اس میں، یہ دھواں پانی کا ہوتا ہے.
تو اس کا
جیسے باپ میں پانی ہوتا ہے
جی، اس کو تو کوئی کھینچے گا قصدن تو یہ صورت ہوگی،
خود بخود سانس میں چلا گیا
جیسے اور دھویں اڑ رہے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد. مدنی فیس
یہ کہ انشاءاللہ عزوجل 11 اسلامی بھائی درسنجام کے لیے تیار کروں گا.
سبحان اللہ. تو آپ بھی پڑھتے ہیں کیا؟
جی جی میں جامعۃ المدینہ جیلے میں پڑھتا ہوں.
درجہ
سالسہ.
ماشاءاللہ اللہ آپ کو عالم باعمل، مفتی اسلام و دعوت اسلامی کا مخلص پشت مبلغ بنے. آمین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سندھی زبان میں اسلام میں آپ سے سوال عرض کریں گے.
ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارا مرشد کریم، مجھے نالو محمد صادق اتاری ہے، آؤں ٹھٹے ضلع کا. جزاک اللہ خیرا. آؤں ٹھٹے ضلع کا تشریف کھنی آیو یہاں. پیارا مرشد کریم، آؤں ٹھٹے ضلع کا تشریف کھنی آیو یہاں.
ماشاءاللہ شان ہے توانی.
توانی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے، تے حق مہر کہیں جی ملکیت ہے؟ کچھ عورتوں
جی حق مہر،
حق مہر کہیں جی ملکیت ہے؟ کچھ عورتوں پینجی حق مہر جی رقم محفوظ کرے رکھی چھڈیندی آہن، خرچ ناہن کندیو، انہی کرن کیہ؟ جزاک اللہ خیرا.
انن جی ملکت جمع کرن خاص کہ خیرات دی حق مہر عورت جی ملک ہوندو ہے، سمجھن؟ حق مہر عورتوں کی یعنی ملک ہوتی، اونر عورتیں کیا بولتے ہیں، اونر ہوتی ہیں عورتیں، حق مہر کی جو اس کو دیا جاتا ہے تو مل چاہے وہ مطلب یعنی کہ حق مہر جے کو آئے یہ عورت جی مل کون دو آئے یہ چاہے ان کے جمع کرے یا کہ ڈی دے ماں کے ڈیڈے پے کے ڈیڈے خیرات کرے ڈے اکٹھو کرے مدینے جو سفر اختیار کرے جے کو کم کرے جائز اللہ کرے جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور اسلام میں سوال عرض کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا سیدی میرا نام محمد عبد الرحمٰن تاری ہے, میں پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے پنجاب فیصلہ آباد سے تشریف لائے. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر یہ پیشانی کے اوپر پھنسی وغیرہ یا کوئی دانہ وغیرہ بن جائے جو سجدہ کرنے میں رکاوٹ بنے اس کی جگہ یہ ہم یہ جو ناک کی ہڈی ہے یا جہاں سے عادتاً بال شروع ہوتے ہیں یہ چیز لگا سکتے ہیں, لگا کے سجدہ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کیا ارشاد ہیں؟
جی ہاں, وہ ناک کی ہڈی کا لکھا ہے کہ اگر پیشانی پر کوئی پھوڑا وغیرہ ہو گیا تو ناک کی ہڈی پر سجدہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آئیے مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں کیے جانے والے چراغا کے مناظر دیکھتے ہیں.
سبحان اللہ.
رمضان الکریم رمضان الکریم
جو چراغا رمضان شریف کا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی قبروں کو روشن کرے, ان کے صدقے میری قبر بھی روشن کرے, دل خوش ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے کوئی شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلم منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائیے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب
صلی اللہ علی محمد. 16 مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے نام. سوال: ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: جی. سوال: زکوٰۃ کے بارے میں مکتبۃ المدینہ کی کون سی کتاب پڑھنے کی ترغیب دی گئی؟ جواب: فیضان زکوٰۃ. سوال: منصور کا کیا مطلب ہے؟ جواب: مدد دیا گیا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت اسحاق محمدی کالونی، زہیب علی منگلہ جہلم، بنت قطب الدین خان بیلا بلوچستان، اسید رضا اتاری راول پنڈی، ام حسنین اتاریہ بہاول نگر، غلام شبیر اتاری فیضان مدینہ کراچی، محمد امجد ملتان، بنت ساجد اتاریہ علی پور چٹھا، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام، غلام مرتضی اتاری وہاڑی، اسد اللہ احمد اتاری لیبر کالونی حیدرآباد، محمد تنویر اتاری لودھرا. ان سلیکٹڈ ناموں میں قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام اسید رضا اتاری راول پنڈی. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یا اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1: نماز میں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2: دعوت اسلامی کا درخت لگانے کے حوالے سے کیا نعرہ ہے؟ سوال نمبر 3: نماز میں ثنا پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03-4112-55554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بھائی اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. الحمدللہ عزوجل ماہ نزول قرآن رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، تو ماہ نزول قرآن میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، درود پاک پڑھنے والے اور ماہر نیک اعمال میں شامل ہونے والوں کی کارکردگی دیکھتے ہیں.
رمضان المبارک 1445 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 313,989 اسلامی بہنوں کی تعداد 53,658 53,658 ٹوٹل تعداد 367,647 367,647 ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 23,774 23,774 اسلامی بہنوں کی تعداد 39,706 39,706 ٹوٹل تعداد 63,480 63,480 رمضان المبارک 1445 قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں. کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 85,630 85,630 اسلامی بہنوں کی تعداد 75,151 75,151 ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 160,781 160,781
رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں.